25वें के सामने से ये आयत शुरू हो रही है। आयत नंबर है 211। पिछले दर्स में एक आयत आई थी, या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, ए ईमान वालों दाखिल हो जाओ इस्लाम में काफ्फा पूरे पूरे, वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान, और ना चलो शयातीन के रास्तों पर, इन्नहू लकुम अदुवुम मुबीन, के वो शैतान तुम्हारे लिए खुला दुश्मन। आज बनी इसराइलियों को, आज के रुकू में बनी इसराइलियों को उनकी नियमतों की याद दहानी करवाई जा रही है कि आप पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस किस दर्जे में किस किस शान से नियमतें उतारी। काफिरों के हालात पर बात है कि काफिरों के लिए अल्लाह ने दुनिया को मुसख़र कर रखा है, मुज़य्यन कर रखा है, फरेफ्ता किया हुआ है काफिरों को दुनिया की जिंदगानी। मोटर बंद कर, और वो काफिर ईमान वालों मौका बमौका हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कयामत के दिन के लिए ये बात तयशुदा है कि अल्लाह ताला इनको ऊपर रखेंगे जो डरने वाले हैं, यानी ईमान वालों में जो मुत्तकी परहेजगार हैं उनको अल्लाह ताला ऊंचा दर्जा देंगे। वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तय कर रहे हैं कि जहां रोजी का मामला है वो तो दुनिया और आखिरत दोनों में ही मिलनी है और सबको ही मिलनी है। आगे उम्मत के हालात पर अमूमी एक बात की गई कि सारी की सारी उम्मतें वो हकीकत में एक ही हैं, हकीकत हाल के एतबार उम्मतन वाहिदा, फिर हर उम्मत के सामने औलाद आदम होने के नाते सब एक हैं। औलाद आदम होने के बाद आगे चल के हर उम्मत पर एक एक नबी को भेजा गया, उनकी तालीमात उनके मुताबिक उनके अहकामात उनकी जरूरियात को मलहूज खातिर रखते हुए, फिर उनमें से जिसने जैसा मान लिया उनके साथ वैसे वैसे मामलात होते चले गए उसके हालात। मुसलमानों पर ये हालात आए कि मुसलमानों पर थोड़ी सी तंगी मुश्किल परेशानी आती है तो वो मुसलमान आम तौर से उस तंगी परेशानी में आजमाइश में इंतहाई परेशानी की तरफ चले जाते, और आम हालत मुसलमानों की यह है कि वो ये चाहते हैं कि जनाब जन्नत मिल जाए, जन्नत के बड़े शौकीन, जन्नत की तारीफात सुन के जन्नत के शौकीन जरूर हैं, लेकिन पिछले लोगों पर जैसे हालात आए, आजमाइशें आईं, उन आजमाइशों और तकालीफ से वो बेबहरा है। फरमाया जन्नत ऐसे नहीं मिल जाएगी बल्कि इन हालात से तुम्हें भी गुजरना पड़ेगा। उस जमाने के लोगों में से रसूलों तक ने ये नौबत, उन पर भी ये नौबत आई कि उन्होंने भी ये सवाल कर लिया, मता नसरुल्लाह, कब आएगी। इतने हालात आए कि वक्त के रसूल भी ये कहने पर मजबूर हुए, मता नसरुल्लाह, अला इन्न नसरल्लाह करीब। उसका जवाब ये कि अल्लाह की मदद बहरहाल करीब। फिर आगे तीन चार किस्म के सवालात, दीनी अहमद के एतबार से सवालात हैं। यसअलून का मादा युनफिकून, कहाँ खर्च करें, आपसे सवाल करते के कहाँ खर्च करें, जवाब दिया गया कि फला 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 मौके हैं इनमें खर्च करें। फिर सवाल किया गया कि जनाब जिहाद के मुतालिक क्या अहकामात हैं, उसका जवाब दिया गया। پھر آگے دوسرا رکو شروع ہو رہا ہے. دیکھیے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. نو رکو کے سامنے, دوسرے پارے میں نو رکو سامنے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. سل, سوال کیجئے, پوچھئے بنی اسرائیلیوں سے. کم آتیناہم, کس قدر نشانیاں بھیجی ان کے لیے. من آیت بینہ, بہت سی نشانیوں میں سے. کتنی ہی نشانیاں, کتنی ہی عنایتیں, کتنی ہی برکتیں, رحمتیں ان پر بھیجی. سل بنی, سوال کیجئے بنی اسرائیلیوں سے, کتنی ہی آئیں ان کے پاس نشانیاں کھلی کھلی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ, جو کوئی تبدیل کرے اللہ کی نعمتوں کو. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, بعد اس کے کہ آ چکے ان کے پاس وہ نعمت. نعمت ملی, اس نعمت کو تبدیل کیا. نہیں, ہمیں یہ نہیں چاہیے, یہ چاہیے, ہم تو تھک گئے ہیں اس سے فائدہ اٹھا اٹھا کے. جیسا کہ بنی اسرائیلیوں نے سلوہ کے متعلق کہا, یا اور بعض نعمتوں کے متعلق کہا کہ اب ہمیں یہ نہیں چاہیے. من و سلوہ آسانی سے مل رہا تھا, اس کے مقابلے میں کہا نہیں جی, مسور چاہیے, ککڑی چاہیے, دال چاہیے, فلاں چاہیے. وہ پکا پکایا کھانا مل رہا تھا, کھیر پھرنی سب کچھ مل رہی, لیکن وہ نہیں چاہیے تھا. ایسے ہی بہت ساری نعمتوں طرف اشارہ کی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ, اور جو کوئی تبدیل کرے اللہ کی نعمتوں کو. اللہ نے جس کو جس حال رکھا, اس حال کو اگر کوئی تبدیل کر رہا ہے کہ نہیں جی مجھے یہ حالت پسند نہیں, میرے لیے یہ زمانہ, یہ پیسہ, یہ یعنی قناعت سے نکل جائے, دوسرے لفظوں, سادے لفظوں میں قناعت سے نکل جائے. قناعت پسند نہیں ہے, جو دیا اس پہ راضی نہیں ہے. اور آج عمومی طور پر یہی مسئلہ ہے کہ آج انسان, شوہر اپنی بیوی سے راضی نہیں ہے, دسیوں سے راضی ہے. بیوی اپنے شوہر سے راضی نہیں ہے, ان کا شوہر تھا, ان کے مرد ایسے, اسے خدمت کرتے ہیں, ایسا کرتے ایسا کرتے. انسان اپنی دکان سے راضی نہیں ہے, دوسرے کی دکان ایسی. انسان اپنی گاڑی سے راضی نہیں ہے, دوسرے کی گاڑی ایسی. اپنے گھر سے راضی نہیں ہے, اس کا گھر ایسا. یعنی دوسرے کی ذات اچھائی اور اپنے کی حالت جو اللہ نے دیا اس پہ راضی نہیں. اور اللہ رب عزت اس بات کو ناپسند فرما رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو ہم نے تمہیں دیا, تمہارے حق دیا, وہ تمہارے حق میں اچھا ہے. بقول حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اپنی دال چٹنی اچھی ہے بنسبت اس کے کہ کبھی ایک دن کی بریانی ہو اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو, اور وہ بریانی بھی خالی سونگنے کی ہو, کھانے کی نہ ہو. حضرت تو فرمایا کرتے تھے کسی عورت کے حوالے سے کہ لوگ اپنی جو ہے جیسی ہے, وہ دال چٹنی وہ اچھی ہے اپنی والی, بنسبت اس کے کہ دوسرے کی دکھ رہے ہو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے, لیکن وہ صرف سونگنے کی حد تک ہے, کام کی نہیں ہے. حضرت بڑے پیار سے بڑے طریقے سے سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی اپنی پہ راضی رہو, جو اللہ نے دی جیسی دی وہی اچھی ہے, وہی اعلیٰ ہے. دائیں بائیں جاؤ گے تو کرنا اپنی سمجھ میں آئے گی, اب الگ ناراض ہو جائے گی, اور پرائی تو کیا ہی ہاتھ آنی ہے. اللہ اکبر. ومن بدل نعمت اللہ, جو کوئی تبدیل کرے اللہ کی نعمتوں کو. بعد ما جات ہو, بعد اس کے کہ پہنچ چکے اس کے پاس نعمت. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو بے شک اللہ رب العزت کی پکڑ کیا ہے, سخت. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. زُيِّنَ, مُزَيَّن کیا, لِلَّذِينَ کافروں کے لیے. حَيَاةُ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی پر مزین کیا, فریفتہ کیا کافروں کی بس دنیا کی زندگانی پر, کہ اس کو دنیا کی زندگانی اچھی لگ رہی ہے, یہ کھانا, یہ پینا, یہ سونا, یہ گھر, یہ بنگلہ, یہ فلاں, یہ فلاں, اسی میں اتنا مست ہے کہ اسے آگے کی فکر نہیں. یہ کہا کس کے لیے؟ کفرو کا لفظ ہے کہ آمنو کا لفظ ہے؟ میری نگاہ میں تو کفرو کا لفظ نظر آ رہا ہے. کس کے لیے کہا ہے؟ آپ دیکھیں ذرا, میری نگاہ میں تو کفرو نظر آ رہا ہے, آپ کی نگاہ کیا نظر آ رہا ہے؟ آمنو تو نہیں نظر آ رہا.
اچھا,
لیکن یہ مرو اس وقت آمنو والوں ہوا ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یہ مرض جو ہے یہ بتایا, مزین کیا اللہ نے کافروں کے لیے حیات الدنیا, حیات الدنیا دنیا کی زندگانی کو مزین پیش کیا. وہ اس کو اچھی لگ رہی ہے کہ جناب یہیں رہنا, یہیں بنانا, یہیں گھر, یہیں کاروبار, یہیں پلا, اور اس میں اتنا تن من دھن لگانا کہ آخرت کے لیے جو ایک لامتناہی زندگی ہے جس کی 10-20 سال کی کوئی قید نہیں, 100 سال کی قید نہیں, اس لامتناہی زندگی کے لیے 5 منٹ نکالنے کا ٹائم نہیں. آج تقریباً یہ حالت, آج تقریباً یہ حالت. 24 گھنٹے میں سے آخرت کے لیے کون کتنا تیاری کر رہا ہے کہ مرنا بھی ہے, مرنے کے بعد سوال بھی ہونا ہے, جواب بھی ہونا ہے, حساب و کتاب ہونا ہے, اور اس کے بعد جنت یا جہنم, دو میں سے ایک طے شدہ ہے, تیسرا کوئی بیچ کا حالہ نہیں ہے, یا جنت ہے یا جہنم. لیکن اس کے لیے کتنی تیاری ہے اس 24 گھنٹے میں سے؟ اگر یہ کہیں کہ جناب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو اللہ کا حق ہے, حکم ہے, حق حکم ہے, یہ تو حکم کی بنیاد پر کرنا ہے, مالک کا حکم ہے, مالک کی اطاعت میں یہ کرنا ہے, اور اس سے اللہ رب العزت بہر صورت اس نماز سے جنت جہنم کے فیصلے نہیں کر رہے, درجات کی چیکنگ ہوگی, خالی نماز کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے, بقیہ سارے اعمال, سارے معاملات, ساری چیزیں, سارا حساب کتاب, ایک ایک چیز پر گرفت, ایک ایک چیز پر پکڑ. آج ہماری ساری دینداری نماز سے منسلک ہو گئی, ہماری دینداری کس سے منسلک ہو گئی؟ نماز, اور تھوڑی بڑھی تو روزے سے منسلک ہو گئی, اور کسی درجے میں بڑھی تو زکات سے منسلک ہو گئی, تھوڑی سی اور بڑھی تو حج سے منسلک ہو گئی. حج سے منسلک ہوئی تو سمجھے کہ بس مکمل دیندار ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ آیت برحق ہے کہ عرفات میں نازل ہوئی, اس سے مجھے انکار نہیں, آیت برحق وہیں سنائی گئی, اس سے بھی انکار نہیں. لیکن اس میں سارے احکامات, سارے احکامات تھے, خالی نماز روزہ حرکات نہیں, بلکہ زندگی کے ساری معاشرت میں رہنے کے سارے طور طریقے سلیقے احکامات انداز سب تھے. اس میں تجارت بھی تھی, اس میں اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, حقوق, حقوق میں پھر حقوق کے رشتہ داریوں کے حقوق, گھر بار کے حقوق, کے حقوق, اللہ کے حقوق, سب کے حقوق کے الگ الگ معاملات تھے. ان سب کو کہا کہ ہم نے مکمل کیا, دین سب کا نام ہے, خالی نماز کا نام. اور ہم سے خطا یہ ہوئی ہے, ابھی بھی ہے, وہ کیا ہے کہ ہم نے دین سمجھا نماز, ہم نے سمجھا, ہم نے دین سمجھا صرف اور صرف مسجد, مسجد کے اندر جا رہے ہیں, پانچا اوپر کر رہے ہیں, پانچا کیا کر رہے ہیں؟ اوپر کر رہے ہیں. کس لیے؟ کہ اللہ میاں کے پاس جا رہے ہیں, اور باہر آ رہے ہیں تو کس کے پاس آ رہے ہیں؟ اللہ کے پاس آ رہے ہیں, شیطان کے پاس جا رہے ہیں, کہ پھر شیطانی راہ پر. حدیث میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, 18 حدیثیں ہیں بلکہ 22 حدیثیں, 22 حدیثیں ہیں صرف اس بات پر کہ ایک شخص کے لیے جہنم کا, جنت کا فیصلہ ہوا ہوا ہے, ایک شخص کے لیے جنت کا اعمال کی بنیاد پر جنت میں جانے کا حقدار ہے, نماز, روزے, اعمال, حقوق, ساری چیزوں کی بنیاد پر. لیکن صرف اس پانچے کو نیچے کرنے کی وجہ سے, پاجامہ شلوار نیچے کرنے کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو رہا. آج سے زیادہ حدیث کیوں؟ کہ خطرہ یہ ہے کہ یہاں سے تکبر آئے گا, یہاں سے غرور آئے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ, کہ خالی رکھو, کیا تخنے, تخنے, اپنے تخنوں کو کیا رکھو؟ خالی رکھو. والے کہتے ہیں خالی رکھو گے بھلا ہوگا, مرد رہو گے. طب والے کہتے ہیں کہ خالی رکھو گے بھلا ہوگا, مرد رہو گے. عورتوں کو کہا چھپا کے رکھو گی, بھلا ہوگا, عورت ہوگی, نسوانیت باقی رہے گی. اور مرد پاک خالی رکھو گے تو مرد رہو گے, چھپاؤ گے مردانیت ختم ہوگی. اور طب نے یہ بات تحقیق کر کے بتائی کہ وہاں ہوا لگتے رہنا ضروری. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ. رسول اللہ نے سادے لفظوں میں سمجھایا کہ بس یہ کام کرو. قطعہ نظر کے کیا حکم کیا معاملہ, بعض لوگ کہتے ہیں عرب ایسا کرتے ہیں. او عرب ہمارے لیے کوئی شریعت ہے کیا؟ عرب ہماری شریعت نہیں ہے, رسول اللہ ہماری شریعت, صحابہ ہماری شریعت ہیں. عرب اگر اچھے ہیں تو بہرحال وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں, اور ان کے کلے بد ہیں تو وہ ہماری بنیاد نہیں. شریعت ہماری اللہ, اللہ کے رسول ہے, اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں, وہ ہماری شریعت ہے, وہ ہمارا دین. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, فریب کیا ہے کافروں کو دنیا کی زندگانی پر, کہ وہ اسی پر آمادہ ہیں اور اس میں گھس گھس کے لگے ہوئے ہیں. اور ایک جگہ یہی بات کہی, زُيِّنَ لِلنِّسَاءِ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ, آلِ عمران کا دوسرا ہی صفحہ ہے, اس میں اس انداز سے بیان کیا کہ ہم نے مزین کیا ہے حب الشہوات, شہوات مزین کیا ہے, اور وہ کہاں کہاں وہ آگے بتایا, من النساء عورت کی طرف, والبنین عورت کی طرف, والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ, ذخیروں کا جمع کرنا چاہے سونے کے اعتبار سے, چاہے چاندی کے اعتبار سے, یا ہر زمانے کی جو ضرورت ہے اس کے اعتبار سے. والخیل اللوامہ, اعلی قسم کے گھوڑے, نشان گھوڑے کیے جاتے ہیں جن کا ماتھا الگ, چاہے جسم کی کھال الگ, ماتھا الگ, یا جس کا پاؤں کا حصہ الگ اور بقیہ حصہ الگ, ڈیزائن جن کا کھال پہ بنا ہوا ہو, عربوں میں زیادہ پسند کیے جاتے تھے. تو وہ نشان زد گھوڑے آج کے زمانے میں چمک چمکتی گاڑی, آج کے زمانے میں یوں کہیے کہ چمک چمکتی گاڑی. والخیل المسومہ والانعام, مویشیوں والے ہیں ان کو وہ چیز پسند آتی ہے, والانعام ان کے لیے مویشی, والارض جو کھیت والے لوگ ہیں ان کے لیے ان کی کھیتی. ذالک متاع الحیات دنیا, یہ بھی کہہ دیا یہ سب سب کیا ہے, فائدہ ہے دنیا کی زندگانی کا, یہ فائدے کی چیزیں ہیں دنیا کی زندگانی کا. دنیا میں رہنے کے لیے یہ سب ضرورت بھی ہے, لیکن اس کو سوار کرو گے یہ ضرورت تم پر سوار ہو جائے. اور آج اتفاق ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری اس قرآن سے دوری. اگر یہ پڑھا ہوا ہوتا تو کبھی نہ کبھی اندر ٹھیس کیا کہتے ہیں کلک دیتا کہ نہیں, اللہ کا حکم یہ ہے میں ایسا کر رہا ہوں, اللہ کا حکم یہ ہے میں ایسا کر رہا ہوں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اس دنیا کی زندگانی میں جو ایمان والے ہیں, ان ایمان والوں پر حالت یہ ہے کہ ان کو کیا کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. کون؟ کافر. یہ کوئی بات, ایک ان کا رہنے کا طریقہ ہے, یہ ان کا کوئی طریقہ ہے. اور کچھ ہمارے صوفی صاحب ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ نے, اللہ کے حبیب نے حکم دیا پاک صاف رہنے کا, اچھا پہن اوڑھ کے رکھنے کا, اچھا پہن اوڑھ کے رکھنے کا ضروری نہیں ہے کہ خاص سوٹ پہنیں گے, تھری پیس پہنیں گے تو ہی اچھے نظر آئیں گے, اس کے بغیر اچھے نظر نہیں آئیں. اچھا پہننے اوڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وہ صحابی کا واقعہ ہم ہے کہ ایک صحابی مالدار ہو گئے, پیسہ آ گیا, اس کے باوجود انہوں نے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول اب تم فراوانی ہو گئی. فرمایا تو پھر تمہارے جسم پر اس کا اظہار ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ نے دے دیا ہے تو اس کی فراوانی کا اظہار ہونا چاہیے. انسان کا لباس اس کی زینت. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم, یہاں پر ایمان والوں کو بھی نہیں کہا, یا بنی آدم, اے اولاد آدم, خذوا زینتکم, خذوا پکڑو, زینتکم زینت کو, خوبصورتی کو, عند کل مسجد, جب مسجد کا وقت ہو, یعنی مسجد سے مراد جب سجدہ کرنے کا وقت ہو, اس میں خاص طور سے زینت کا لحاظ کرو. نماز کے وقت میں اللہ کے سامنے, بادشاہ حقیقی کے سامنے آ رہے ہو, زیادہ پاکیزہ بن کے رہو, زیادہ صاف ستھرا. کیا خیال, آج جو لحاظ ہے وہ شادی میں جانے کا لحاظ بہت اعلیٰ ہے اور مسجد میں جانے کا لحاظ ادنا ہے. کیوں؟ شادی میں کون آ رہے ہیں؟ میرے ہی بھائی آ رہے ہیں, میری ہی بہنیں آ رہی ہیں, میرے ہی عزیز آ رہے ہیں, چچا آ رہے ہیں, ماموں آ رہے ہیں, تایا آ رہے ہیں, سب دیکھیں گے کیسا لگے گا, لوگ کیا کہیں گے. وہ خان صاحبہ کو یہ پریشانی ہے, پارٹی میک اپ کرا کے جا رہی ہیں, اس کا نام ہی ہے پارٹی میک اپ, کہ پارٹی میں جانا ہے تو میک اپ نہ ہوگا تو وہ کیسی لگیں گی. تانی نے دیکھنا ہے، فلانی نے دیکھنا ہے، اور آج کل تو فلانی کے ساتھ فلانی نے بھی دیکھنا ہے، اور اپنے کے پاس جہاں کہا گیا کہ جناب زینت کر کے آؤ، وہاں ایسی فقیرنی بن کے آئیں گی کہ دل چاہے بھی تو منہ موڑ کے دوسری طرف ہو جائے، ایسی فقیرنی بن جائیں گی. اللہ ہو، پہلے دل چاہ رہا ہو اور ادھر مقام پہ پہنچے اور نگاہ پڑی تو ہو، دنیا میں اس سے بڑی فقیرنی کوئی پیدا ہی نہ ہوئی. ہائے ہائے، حالت ایسی ہو گئی. شریعت نے شوہر کے لیے زیب و زینت، غیروں کے لیے زیب و زینت نہیں. البتہ کسی اچھی محفل میں جا رہے ہیں، پہن اوڑھ کے جانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں جب اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو وہاں کی پاکیزگی، وہاں کی صفائی، وہاں کا لحاظ خیال اور زیادہ ہونا چاہیے. ایسے ہی یہاں پر زینہ سے بات نکلی تھی، یہاں پر کہا کہ اللہ نے کافروں کے لیے پوری دنیا کو مزین کر رکھا ہے کہ وہ دنیا ان کو ہمیشہ اچھی ہی نظر آئے گی. کافروں کو، یا جو کافر کے پیچھے زیادہ چلنے والے ہیں، ان کو وہی ذوق اچھا لگے گا، اور اس کے بالمقابل جو ایمان والے ہیں ان کا معاملہ جدا ہوگا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کیا کہا؟ وَيَسْخَرُونَ، اور مسخرہ کرتے ہیں. کون وہ لوگ؟ کون لوگ؟ وہ کافر لوگ. من الذین آمنوا، کن سے؟ ایمان والوں سے. مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں. جو ایمان والے تھوڑے سے سادے ہو کے رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو دنیا کی زندگانی کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ بس ضرور کا گزارا ہو جائے، بقیہ آخرت کی فکر کر لیں. آخرت بڑی لمبی مدت ہے، نہ جانے کیسے گزرے گی. اس کی تیاری، اس کے گھر کی تیاری، اس کے بنگلوں کی تیاری. جنت ایک چٹیل میدان، رسول اللہ نے فرمایا جنت کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے. اس چٹیل میدان کو بھرنا، اس کو سجانا، اس کو بنانا تمہارے اپنے اذکار ہیں. کہا سبحان اللہ، کہیے بس. لگیا ایک درخت، اور یہاں کا درخت نہیں ہے کہ یہ اس کو کاٹنا پڑے گا، چھانٹنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. ابھی لگ گیا. نقد ہماری جنت میں، ہر بندے کی اپنی جنت میں کیا لگ گیا؟ ایک باغ میں ایک درخت کا اور اضافہ ہو گیا. الحمدللہ کہا، ایک درخت اور لگ گیا. کہا ابھی ہو گیا، نقد ہوا، حدیث کی روح سے ہوا. لا الہ الا اللہ کہا، ایک درخت لگ گیا. اللہ اکبر کہا، ایک درخت لگ گیا. فرمایا کہ جناب یہ درخت لگاتے رہو، اپنے درخت خود بھرو، اپنی جنت کو خود بھرو، اعمال کے ساتھ بھرو، محنت کے ساتھ بھرو، کرتے رہو گے وہ ادھر کام بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. اور جس کو جتنی زیادہ ذکر کی توفیق، اس کی جنت کا پھر کیا عالم سوچتے ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کس مقام پر، حیثیت سے کس ہے، کس درجے میں، اور کس مقدار میں، کس یعنی اس کا رقبہ کیا ہوگا، کیا حساب لگایا جائے گا؟ درخت لگے گا تو لا محالہ، ایک دو چار چھ درخت جگہ تو لگے گی نا. اور یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں درخت لگائیں تو تھوڑا ڈیزائن سے لگائیں، سکے ترتیب سے لگائیں، اللہ بے ترتیب لگائے. نا 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 نا، اللہ اس سے زیادہ ترتیب لگائے. یوں دیکھو تو خوبصورت، یوں دیکھو تو خوبصورت، ہر زاویے سے خوبصورت نظر آئے. اچھے باغ کی علامت یہ ہوتی ہے، آم کے باغ میں اچھے باغ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جناب یوں ترچھے کھڑے ہوں تو وہ لائن سیدھی نظر آئے، یہاں کھڑے ہوں تو لائن سیدھی نظر آئے، یوں کھڑے ہوں تو لائن سیدھی نظر آئے. اچھے باغ کی علامت شمار کی جاتی ہے. پانی دینے میں سہولت ہوتی ہے کہ جناب یہاں سے پانی دیا اور اس کا کھالا بنا ہوا ہے تو آخر تک وہ پانی پہنچے گا. کیوں؟ کہ ترتیب سے لگے ہوئے ہیں، پانی کو ادھر ادھر زیادہ گھومنا نہیں پڑے گا، خود خود ترتیب بنے گی. مسجد نبوی کی انتہائی خوبصورتی میں سے ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے جس پلر کھڑے ہو جائیے، جس زاویے سے دیکھیے، اگلے وہ سارے پلر سیدھ میں نظر آئیں، ایسا لگے گا یہی سیدھ ہے. پھر یوں کھڑے ہو جائیں، پھر وہ لگیں گے ایسے ہی یہی سیدھ ہے. یوں کھڑے ہو جائیں، وہ لگیں گے یہی سیدھ ہے. مسجد نبوی کی خوبصورتی میں ایک بھی شان، بڑی شان. وہ دور تک سو سو پلر ایک ہی لائن میں ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہیں. اور اب نئی مسجد جو بن رہی ہے، اس جیسی سات گنا بڑی. پہلے پانچ گنا تھا، وہ سات گنا ہو گیا، سات گنا. اس وقت 700,000 نمازی اندر نماز پڑھ سکتے ہیں. سات گنا کا مقصد کیا ہوا؟ 749,100 اندر نماز پڑھیں گے. یہ جتنی ہے اس میں کوئی ادھر سے ادھر جاتا ہے تو تھک گئے مفتی صاحب. ادھر سے ادھر نہیں جاتے، حالانکہ آدھے تک آتے ہیں، کدھر سے بھی آئیں گے بیچ میں آتے ہیں، بیچ میں آ کے بیٹھتے ہیں تو تھک گئے، اور کراس کرنا ہو مفتی صاحب تھکا دیا، ان صاحب نے فون کیا وہاں جاؤ، وہاں گئے، وہاں آئے حشر ہو گیا، مسجد ادھر سے ادھر آئے حشر ہو گیا، وہ تو کیا لگے گا ابھی سات گنا زیادہ بڑی ہوگی، اور اس میں کوئی کہے گا فلاں گیٹ پر آ جاؤ، اور فلاں گیٹ پر جاتے اور آتے اچھا پتہ لگے گا، بڑا صحیح سے پتہ لگ جائے گا، اندر ہی اندر چار کلو تین کلو میٹر ہوگا، کیا حالت ہوگی اللہ ہی کو پتہ، کیا کیفیت ہوگی، وہ وقت کیسا ہوگا پتہ نہیں، اس وقت پاؤں سلامت ہو تو کیا ہوگا، اس کے علاوہ کیا ہوگا، اللہ کرے کہ ان کے دل میں یہ بات آ جائے اندر کوئی بیلٹ چلا دے، ایئرپورٹ پہ جیسے بیلٹ چلتا ہے ایسے کوئی جگہ جگہ بیلٹ چل جائے، ورنہ تو یہ چل چل کے حشر ہوگا، باہر سے الگ چل کے آنا ہوگا، اور اندر روزے پر پہنچتے پہنچتے، میرا خیال ہے آج یہ خوش نصیبی کا زمانہ ہے کہ جناب ہر نماز کے بعد ہم چاہیں روزے پہ جانا ہے چلے جائیں، جب 49 لاکھ نماز ہوں گے تو میرا خیال ہے دن میں ایک مرتبہ بھی کبھی موقع مل جائے تو غنیمت والی بات، اور سفر میں ایک مرتبہ موقع مل جائے تو غنیمت والی بات ہوگی، حالات ایسے ہو جائیں گے، خیال خیال میں یہ بات بتا رہا ہوں، دیکھی تو نہیں، یہ منظر دیکھا تو نہیں، لیکن جب زیادہ رش ہوتا ہے تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ پورے پورے دن میں ایک ہی مرتبہ موقع ملتا ہے، رمضانوں میں پورا پورا دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، ایک مرتبہ بھی موقع کبھی کبھی نہیں مل پاتا، تو یہ تو ابھی کوئی مجمع نہیں ہے، وہ کیا مجمع ہوگا، کیا حالات ہوں گے اللہ ہی کو پتہ۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کافر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مسخرے کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے ہوئے، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اللہ نے ایک ضابطہ اس سمجھا دیا، والذین اتقوا، جو لوگ تقوی والے ہیں، آمنو نہیں کہا، عجیب بات، والذین آمنوا فوقهم یوم القیامہ، اس سے بھی مقصود اللہ کا یہی ہے جو ایمان والے ہوں گے اور ایمان میں تقوی ہوگا وہ لوگ اونچے ہوں گے قیامت کے دن، اللہ کا مقصد یہ ہے، کافروں کے لیے یہ لفظ نہیں ہے، لیکن اللہ نے آمنو بجائے آمنو سے اوپر کا لفظ رکھا، واتقوا، ایمان خالی ایمان مقصود نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ تقوی مقصود ہے، بات سمجھ میں آئی، جو بھی ان ایمان والوں میں تقوی والے ہوں گے وہ فوقہ، وہ اوپر ہوں گے، کہاں، قیامت کے دن، خالی ایمان معتبر نہیں، ایمان میں چلے جائیں گے، دیر سویر جائیں گے، حساب کتاب نہ جانے کب کتنا جہنم کاٹنی پڑے، کیا مسئلہ ہو، کیا مشکلات، لیکن جو تقوی والے ہوں گے ان کو اللہ فوراً ہی کیا کر دیں گے، اونچا کر دیں گے، قیامت کے دن ہی ان کو کیا کر دیں گے، اونچا کر دیں گے، اونچے سے مراد درجے اونچے کر دیں گے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رہی بات یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے یا آخرت میں رہتے ہوئے رزق کا مسئلہ، سوال یہ ہے کہ کافر اگر دنیا میں فریفتہ ہو رہا ہے تو اس لیے کہ اس کے پاس فریوانی ہے، اور مسلمان بیچارہ کبھی کبھی تنگ دست ہو رہا ہے، دل چھوٹا کر رہا ہے تو اس لیے کہ سب کچھ اس کو ملا ہوا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ملا ہوا، ان کے یہاں رہائش ایسی، ان کے یہاں رہن سہن ایسا، ان کے یہاں چلنا پھرنا ایسا، مال پیسہ ایسا، فراوانی ایسی، کھانا پینا ایسا، ان کے یہاں فلاں فلاں ایسا، تو اس کی وجہ سے بیچارہ اپنا مسلمان جو ہے وہ کیا ہوا ہے، تھوڑا سا دل کو چھوٹا کیا ہوا ہے، دل کو چھوٹا کیا ہوا ہے کہ کاش کہ ہمیں بھی سب کیا ہو، نصیب ہو، اللہ نے رسول اللہ کو مخاطب کیا، مجھے آئی چوتھے پارے کا تیسرا پاؤ ہے، چوتھے پارے کا تیسرا پاؤ ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد، رسول اللہ کہا گیا، آیت نمبر ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کے درمیان میں، لا یغرنک، تجھ کو دھوکہ نہ دے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، ان کو شاہانہ انداز کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، کس کو کہا گیا، رسول اللہ کو، اور رسول اللہ کو مقصود نہیں، رسول اللہ نے کون سے بہت زیادہ شہر دیکھے، اس زمانے کی آج کی رنگینیاں، رسول اللہ کے زمانے کی ایسی کوئی رنگینیاں، کافروں کے شہر کی بھی ایسی رنگینیاں نہ تھی جو آج کے شہروں کی رنگینیاں ہیں، لیکن فرمایا لا یغرنک، کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں پریشانی میں نہ ڈال دے تجھ کو، کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا، متاع قلیل ان کا فائدہ اٹھانا تھوڑا سا ہے. ثم مأواهم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ, تھوڑا بہت دنیا میں اللہ دینا تو سب کو ہی ہے نا, ان کو دنیا میں ہی تھوڑا سا دے دیا, اب انت کے مقابلے میں جو کچھ بھی ان کو باغ ملے یا اعلیٰ پارک ملے یا گھر کا محل یا اچھی قسم کے کوئی گھر کے کیا کہیں گے وہ باہر جو تھوڑی سجاوٹ وجاوٹ ہوتی ہے گرین ایریا جو ہے وہ اتنا ہی ہو, جنت کے مقابلے میں اس کی کیا نعمت کیا قدر کیا منزلت ہوگی, کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے نہیں. وہی کہا متاع قلیل ان کے لیے یہ دنیا فائدہ اٹھانا تھوڑا سا ہے, پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے ثم مأواهم جہنم کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بالمقابل ایمان والوں کو دنیا میں بھی نعمتیں دے رکھی ہیں, ہم تو 1400 سال بعد والے انتہائی نعمتوں کے مالک, دنیا بھی ہماری جنت بنی ہوئی ہے اور اگر ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے تو آخرت بھی جنت. پچھلے والوں کی اتنی نعمتیں نہ ملی, اتنی نعمتیں نہ ملی, اتنی آسان اتنی راحتیں ملی. ہم اپنے آج کے پرانے باپ دادے جن کی عمریں 70, 80, 90, انہوں نے جو جو وقت کاٹے دیکھے اس کے مقابلے میں آج کا بچہ جس انداز سے شاہانہ پل رہا ہے, جس انداز سے, اور وہ جو انہوں نے اپنے بچوں کو پالا, ہائے ہائے کتنا فرق. خود ہمیں اپنے نظام میں ابھی آپ لوگ اچھے خاصے ان میں سے ادھیڑ عمر ہیں, یعنی عمر کے اعتبار سے جو آپ نے اپنے زمانے میں اپنے بچوں کو پالا پوسا خیال کیا فکر کی, اور آج اب نئی نسل کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے اگلے دن سے یہ نزا کریں کہ جب ایک پہلی سال وہ خالی پیشاب کو باندھنے کا پیمپر جو ہے وہ 4,000-5,000 کا, باڈی صاف کرنے کا کپڑا جو ہے کپڑا ہی کہیں گے اس کو کہ وہ 4,000-5,000-6,000 روپے کا خالی اس کا خرچہ. کیا کرنا ہے؟ پیشاب کرنا, پخانہ صاف کرنا. ہائے ہائے کیا ہم نے بھی اپنے زمانے میں ایسا سوچا تھا یا ہماری اماؤں نے بھی سوچا تھا؟ وہ لنگوٹیں تیار ہوتی تھی, وہ تیار ہوتی تھی, پہلے سے تیار ہو رہی ہیں, 10 لنگوٹ 15 لنگوٹ 20 لنگوٹ, دوسری صاف کی تیسری صاف کی, کپڑا پرانے کپڑے جمع کیے جاتے تھے اگلے کام آ جائیں گے فلاں کام آ جائیں گے, دلائیاں خود گھروں میں سلی جاتی تھی سلائی جاتی تھی کہ جناب بچی کو سکھانا ہے سلائی سکھانی ہے آڑی ٹیڑی سب سلائی اس پہ چل جائے گی یہ دلائی بناؤ. آئیے یہ دلائیاں رہی نہیں جی, جاؤ سے خرید کے لاؤ گدا خرید, اس میں بھی فیشن ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ جناب وہ اس میں رنگتوں کا فرق ہے کہ جناب لڑکے کا ہو تو وہ نیلا رنگ ہے اور لڑکی کا ہو تو پنک رنگ ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا. ہائے ہائے یہ سب حالات بدل گئے, مزاج بدل گئے, یہ ساری نزاکتیں بن گئی, گھر میں بننے والی چیزیں تھیں, یہ تصور نہیں تھا کہ یہ بھی بازار میں بازار سے جا کے خریدا جائے گا, اس پر پیسہ خرچ ہوگا. لیکن بہرحال آج ہو رہا ہے, خرچ تو ہمارے بڑے ہیں, خرچ بڑے ہیں. اللہ اکبر. ایمان کو ایمان والوں کو کہا گیا کہ وہ کیا کریں, وہ ایمان پر محنت کریں, وہ تقوی پر محنت کریں. جب ہی وتقو کا لفظ لائے وہ آمنو کا لفظ نہیں لائے, بات سمجھ رہے ہیں؟ لفظی معنی جو ہے نا, کیونکہ دیکھیں ویس قلین آمنو مذاق اڑا رہے ہیں کافر کس پر؟ ایمان والوں پر. تو اب ایمان والوں کا درجہ اللہ رب العزت کی قیامت کے دن اوپر ہوگا اور کافروں کا نیچے ہوگا, ایمان اور کافروں کا مسئلہ چل رہا ہے. لیکن ایمان والوں میں اللہ خاص طور سے تاکید فرما رہے ہیں وتقوا, جو ڈرے جو ڈرے ان کے لیے یہ اصول ہے. والذین اتقوا فهم یوم القیامہ, جو پرہیزگار ہیں فوقہم اوپر ہوں گے یوم القیامہ, کہاں؟ قیامت کے لیے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ دیتے ہیں من یشاء جس کو چاہے بغیر حساب. یہ آیت سمجھ میں آئی کہ نہ آئی؟ نہ آئی, نہ آئی. ہم مسلمانوں کو نہیں, اور ہمارے پاس ہمارے اپنے ضابطوں میں اس حالے موجود ہیں. اگر یہ بنیاد محنت کی بنیاد پر رزق کی تقسیم ہوتی, اللہ کی مشیت پر ہے رزق کی تقسیم, کیا کہا؟ من یشاء جس کو چاہے, اگر یہ بات محنت پر ہوتی تو وہ جو بیچارہ پٹھان صبح سے کھدائی کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے, شام کو 1,000 روپے اس کے ہاتھ میں ملتے ہیں, اس کی مزدوری 700, 800 یا 1,000, اور اس کی محنت صبح سے لے کر رات تک یا شام تک عصر تک یا کم سے کم چار بجے تک تین بجے تک اس کی محنت جو ہے وہ محنت کتنی ہے اس کے مقابلے میں اسی کا ایک فورمین یا ایک پرویزر آ رہا ہے اس کا آیا دیکھا یہ کھڈا یوں نہیں یوں ہونا چاہیے ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے نقشہ دیکھا نقشے میں یوں ہے یوں ہے یوں ہے پانچ منٹ یا دس منٹ وہاں کھڑا ہوا اور اس کی تھانے اس دن کی قیمت لگائیں تو پانچ ہزار یا آٹھ ہزار بن رہی وہ اپنے جا کے اے سی او کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اے سی میں سے آیا پانچ منٹ کے لیے آیا بعض اوقات گاڑی میں سے اترا بھی نہیں گاڑی کے اندر سے دیکھ رہا ہے شیشے میں سے کہ جناب یہ کام یوں ہو گیا صحیح ہوا نہیں ہوا اور اندر سے ہی ہدایت دے رہا ہے مزدور کو اندر گاڑی میں بٹھا رہا ہے یا باہر شیشہ کھول کے اشارہ دے رہا ہے بھائی یوں یوں کر لو یہ کام صحیح نہیں ہے یہ صحیح ہے اور واپس چلا گیا اس کی اس کام کی اجرت اس دن کی اس کی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی تنخواہ میں ایک دن کی جو اس کی قیمت نکل رہی ہے وہ آٹھ ہزار بن رہی ہے چھ ہزار بن رہی ہے دس ہزار بن رہی ہے اور اس کے مقابلے میں وہ بیچارہ مزدور زبا سے لگا 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 پسینہ دھوپ ہوا پانی مٹی سارا لگ رہا ہے اس میں اس کی مزدوری ایک ہزار روپے بن رہی ہے اگر یہ ضابطہ بنیاد پر ہوتا ہے محنت کرنی ہے اور اس کا یہ صلہ ہے تو میرے بھائیو سب سے زیادہ اجرت مزدوری کس کی ہونی چاہیے تھی بات سمجھ میں آ رہی اور ہماری آپس کی مثال ہے آپس کی مثال کہ یہ ایسا ہے کوئی شخص مالک ہے مالک کی محنت کم ہے مزدور کی محنت زیادہ ہے فیکٹری ہو یا گھر ہو یا دکان ہو یا کہیں بھی ہو لیکن مالک کی آمدن زیادہ ہے اس میں سے دس فیصد بیس فیصد ہے یا پانچ فیصد ہے اس کل آمدن میں سے پانچ فیصد کس کی آمدن ہے اگر بات مزدوری کی بنیاد پر ہوتی تو کے برعکس ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ نے اپنے نظام سے کسی کو امیر بنا کے ادھر سے اس کے سوا رکھے اور کسی کو غریب بنا کر ادھر سے اس کے کیا رکھے ہیں ساتھ رکھے کہ بھائی تو اتنے میں رہے گا تیرا اسی میں گزارا ہو جائے گا کام چل جائے گا تو اس کے نکلا تو بگڑ جائے گا وہ نو دولتیہ جب امیر غریبی سے امیری کی طرف آتا ہے تو چھلک چھلک کے نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی دولت چھل اچھل کے نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی دولت احساس ہو رہا ہوتا ہے میں آپ کہتے ہیں کہ جناب لگتا ہے اس کے پاس نیا نیا مال آیا ہے عام آدمی دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ لگتا ہے اس کے پاس نیا نیا مال آیا ہے کہ اس کے مال کے اثرات اس پر ظاہر ہو رہے ہیں کہ جناب کپڑے کا انداز بدل گیا چلنے کا انداز بدل گیا باتوں کا انداز بدل گیا اکڑ کا انداز بدل گیا بازار جانے کا انداز بدل گیا خریداری کا انداز بدل گیا بہت ساری چیزیں بدل گئی نو دولت گیا اور باپ کمائی والا بھی ایسا ہی ہے اور جو من کمائی والا ہے اپنی محنت سے کمانے والا وہ جب اوپر بھی آتا ہے مال کی فراوانی بھی ہوتی ہے تو یکدم نہیں بدلتا یکدم نہیں بدلتا کیوں کہ وہ رفتہ رفتہ سیڑھی جماتے جماتے بناتے بناتے اوپر اس کی حالت چینج ہوتی ہے تو یاد رکھیے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کے اصول میں کیا معاملہ ہے اللہ رزق دیتے ہیں من یشاء جس کو چاہیں غیر حساب بغیر حساب ایک قرآن لے کر آ جائیے آئی صاحب پھر آگے آپ کام بنے گا سارا قرآن لے کر آئیے بڑا والا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق دیتے ہیں من یشاء جس کو چاہیں بغیر حساب بغیر حساب و کتاب کے کان الناس امتا واحدہ سب لوگ ہیں ایک امت واحدہ پر اللہ نے جو بنایا امت کو وہ کیسا بنایا پیدائش کے اعتبار سے ایک امت ہے آدم کی اولاد ساری ایک آدم کی اولاد ساری کی ساری ایک آگے چل کے اللہ رب العزت نے کس کے نام کے ساتھ لگایا کہ جناب یہ کس کی امتی ہیں ہمارے صلاۃ والسلام کی امتی ہیں کسی کے ساتھ لگایا یہ کس کی امتی ہیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہیں کسی کے ساتھ لگایا یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے ماننے والے ہیں کسی کے ساتھ لگایا یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہیں کسی کے ساتھ لگایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہر نبیوں کے ساتھ آگے خود ہی کہا فبعث اللہ النبیین بس ہم نے مبعوث کیے ان بھیجے ہم نے اس میں امت ایک تھی ایک ہی امت ایک انسان، ان میں ہم پیچھے کیا بھیجتے گئے، نبیین نبیوں کو بھیجتے گئے، وہ مبشرین، مبشرین کیا کرتے رہے، کام کیا تھا ان کا، مبشرین خوشخبریاں سنانا، خوشخبریاں سنانا، بشارتیں سنانا، بشیر خوشخبری دینے والا، مبشر خوشخبری سنانے والا، مبشرین بہت زیادہ، سارے نبی بہت زیادہ خوشخبریاں ہی سناتے رہے، ومنذرین اور سارے نبی بہت زیادہ کیا کرتے رہے، ڈراتے رہے، نذیر ڈرانا رسول اللہ کی صفت ہے، منذرین ڈرانے والا، ڈرانے والا، منذرین جمع کا صیغہ ڈرانے والے، بہت سارے ڈرانے والے، سارے نبیوں کی ایک مشترکہ صفت ہے، مبشرین و منذرین، مبشرین خوشخبریاں دینا سارے نبیوں کی صفت تھی، اور منذرین سارے نبیوں کی صفت تھی، یہی بات کہی گئی. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پس ہم نے بھیجے، اللہ نے مبعوث کیے نبیوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے. وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب بالحق کی، حق کے ساتھ، يحكم بين الناس، تاکہ فیصلہ فرما دیں لوگوں کے درمیان، فی مختلفو فی، آپس میں اگر وہ کوئی جھگڑا کر رہے ہیں تو اس کتاب کی رہنمائی سے جو صحیح بات ہے، صحیح راہ ہے، اس کی کیا کر دیں، اس کے ذریعے سے صحیح رہنمائی فیصلہ کر دیں. یہ لیحکم بینہم ہمیں ضابطہ دے رہا ہے کہ ہمارے فیصلوں میں قرآن سامنے ہونا چاہیے. پچھلوں کے فیصلوں میں تورات، زبور، انجیل، صحائف، آلوں بھی کیا سامنے ہونا چاہیے. آج ہمارے فیصلوں میں یا فیصلوں کے نظام میں بلٹش قوانین شامل، قرآن شامل ہیں، بلکہ کیا شامل ہیں، قوانین شامل ہیں، وہ ضابطے، وہ قاعدے جو 1930، 1935، 1910، 1920، 1800 میں کوئی عدالت نے فیصلہ کی، انگریز عدالت نے، آج ہمارا ہے کہ صاحب کا کام کیا ہے کہ جناب وہ کسی عدالت کا فیصلہ سناتے ہیں کہ جناب یہ اس جیسی لڑائی ہوئی، اس میں اس عدالت نے یہ فیصلہ دیا، اس فیصلے کی بنیاد پر موجودہ جج صاحب کہتے ہیں جناب صحیح ہے، عدالت نے یہ فیصلہ دیا، اسی جیسی لڑائی ہوئی، یہ فیصلہ ہوا، ہم بھی اسی فیصلے کو قبول کرتے ہیں. یہ فیصلہ کس نے دیا؟ انگریز نے فیصلہ دیا. لڑائی کیا تھی، کیسی تھی، کافر کی تھی، مسلمان کی تھی، قطع نظر، لیکن اس سے ملتا جلتا فیصلہ ہوا تو اس فیصلے کے، اس جج کے فیصلے کو فیصل قرار دیا گیا. کیونکہ جتنے بھی قوانین، جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے وہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے. آج کی عدالتیں آج کے دن 10 فیصلے کیے، 10 میں باقاعدہ ڈگری پاس ہو گئی کہ جناب یہ فیصلہ ہو گیا، وہ اگلے سال جو کتاب چھپے گی قانون کی، اس میں وہ باقاعدہ کیا ہوگا، قانون ہے، قانون ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے وکیل صاحب بڑے پیار سے کہتے ہیں ہمارے قانون میں ہمارے پاس سارے اختیارات موجود ہیں، اسی بات کو سچ کرنے کے بھی سارے دلائل موجود ہیں، اور اسی بات کو جھوٹ کرنے کے بھی سارے دلائل موجود ہیں، اور ہم اپنی کتاب سے ہی یہ سب کچھ دکھائیں گے. ہمارا کام صرف اس میں تلاش کر کے لانا ہے، صبح سے رات اس میں سے فیصلوں میں سے فیصلے تلاش کرنے ہیں کہ فلاں فیصلہ جھوٹ کا ہوا ہے، فلاں موقع پر یہ فیصلہ سچ کا ہوا. اگر جج نے فیصلہ غلط دے دیا، جھوٹا ہوا، وہ قانون کا حصہ نہ ہوا ہے، اسی کی بنیاد پر ہم بھی یہ جھوٹا قرار دلوا دیں. تو جھوٹ یا سچ کرنا یہ تو ہماری لونڈی ہے، بقول ہمارے ایک وکیل صاحب، جھوٹ یا سچ کرنا یہ ہمارے گھر کی کیا ہے، لونڈی ہے، کہ ہم اس کو اپنا جیسا چاہیں ویسا کر لیں. بس بڑے پیار سے کہتے ہیں سچ بتا دو کہ مسئلہ کیا ہے، بقیہ آگے اس کو مینج کرنا وہ ہمارا کام، لیکن حقیقت حال جو ہے اس کو سچ بتا دو کہ وہ اصل مسئلہ کیا ہے. غلط بھی ہے تو بھی بتا دو، بھی ہے اور صحیح بتاتے ہیں، حقیقت حال ایسی ہے. چلیے، کانت امتا واحدہ، تھے لوگ امت واحدہ، فبعث اللہ النبیین، پھر بھیجے اللہ نبیوں کو، کیا کرنے والے، مبشرین خوشخبریاں سنانے والے، وہ منذرین ڈرانے والے، ومعہم الکتاب، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب، بالحق کی، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فی مختلفو فی، جس میں وہ جھگڑا کریں، جب کبھی کوئی اختلاف، نزاع، لڑائی ہو تو اس میں وہ کتاب کیا بن جائے، بیچ میں فیصل بن جائے، اور اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے، فیصلہ کرانے والے بن جائیں. ہم بھی خود سے فیصلہ کرنے والے نہیں، ہم اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرانے والے بن جائیں۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جو دی گئی کتاب۔ اس کتاب میں جھگڑا، قرآن میں جھگڑا ان لوگوں نے ڈالا جن کو پہلے کتاب دی گئی، جن کو پتا تھا کہ آگے قرآن آنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ ان لوگوں نے جھگڑا ڈال کے، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ یہود نے زیادہ جھگڑا ڈالا، تورات کے ماننے والے، انجیل پڑھنے والوں نے زیادہ جھگڑا ڈالا، ورنہ حقیقت حال میں یہ کتاب پچھلی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، اور پچھلی کتابیں اگلی قرآن کی تصدیق کر رہی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، مگر انہی لوگوں نے جن کو ملی تھی کتاب جس کے کہ آ چکا ان کے پاس حق، بغیم بینہم، یہ جھگڑا بھی کس لیے ڈالا؟ یہود کو سب کچھ پتا تھا کہ رسول اللہ ایک محمد آنے والے ہیں، ان کی یہ صفات عام اعلان کرتے تھے مدینہ میں۔ جب تک رسول اللہ مدینہ نہیں پہنچے تھے وہ عام اعلان کرتے تھے، مشرکین مکہ سے کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے ایک نبی آنے والے ہیں، جب وہ نبی آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے سے مقاتلہ کریں گے، لڑائی کریں گے۔ اور جب وہ مدینہ میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا گیا تم تو کہتے تھے کہ تم ایسا کرو گے، ایسا کرو گے، تو اب کیا بات ہے جناب کہ تم جو ہے بالکل رسول اللہ کے مخالف ہوئے؟ فرمایا بات تو صحیح ہے اور ہیں بھی یہ سچے، لیکن اللہ نے نبوت حضرت اسحاق میں سے کیوں نہیں بھیجی، حضرت اسماعیل میں سے کیوں بھیجی؟ یہودیوں نے مدینہ میں یہ اعتراض کیا کہ محمد کو حضرت اسماعیل کے خاندان میں سے بنا کے بھیجا، اس وجہ سے ہم ان کو نہیں مان رہے۔ اگر یہ نبی کس میں سے آتے؟ بنی اسرائیلیوں سے، یعنی اسحاق، یعقوب، یوسف کی اولادوں میں سے ہوتے تو پھر ہم ان کو کیا مان لیتے؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ حالانکہ نصر بار سے تو اسماعیل ہوں یا اسحاق ہوں، ابراہیم تو دونوں کے ایک ہی ہیں، دونوں کے ابراہیم تو ایک ہی ہیں، نسل تو دونوں کی ایک ہی، آگے تو دو بھائی ہیں، ایک طرف سے۔ تو یہ کہنا کہ جناب ادھر سے ہوتے تو مان لیتے، ادھر سے ہیں اس وجہ سے مان رہے، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے نہیں ماننا تھا۔ جب نہ ماننا ہو تو کیا ہے بھائی؟ میں نہیں مانتا، مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، قانون سمجھ میں آ رہا ہے، ضابطہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ اب میں نہیں ماننے کا کیا جواب؟ کوئی جواب، سو دلائل دے دے۔ ایک آدمی پہلے سے طے کیا ہے کہ بھائی آپ درے دیتے رہے، دیتے رہے، بھائی آپ کی جو مرضی، آپ جو چاہیں کریں، لیکن میں نے تو طے کر لیا میں آپ کی مانوں نہیں۔ اب آپ ادھر سے ایک گھنٹہ اس کے لیے خوب دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں، ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، آخر میں اس نے کہا میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا میں نہیں مانوں گا، اور اس نے وہی جملہ دوہرا دیا میں نہیں مانتا۔ کیا ہماری دلائل کی حیثیت رہ گئی؟ کیا ہم کی حیثیت رہ گئی؟ ایسا ہے؟ بس خواتین کا ذوق یہی ہوتا ہے، میں مانوں، شوہر بیچارہ رات بھر سمجھائے سمجھائے سمجھائے، صبح کیا کہتی ہے؟ بعض اوقات شوہر عورت بن جاتے ہیں، ان کا مزاج بن جاتا ہے، تو یہ بیچاری اچھا اچھی کی ساری باتیں بیٹی نے، بیٹے نے، والوں نے، سب نے سمجھا دی، کہتا نہیں میں نہیں مانتا۔ اب میں نہیں مانتا کوئی جواب نہیں، وہاں پھر چپ ہونا ہی جواب ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں، دلائل نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیلیوں نے یہی اصول طے کر رکھا تھا کہ میں بغیم بینہم۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق، پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، بإذنہ اپنے حکم سے، حق کی ہدایت ملی۔ یعنی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی یہود کے بڑے عالم تھے، اللہ نے ان میں سے بعضوں کو کیا دی؟ ہدایت دی، بعض ہو گئے مسلمان، ہو گئے نصارہ، کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، جس کو اللہ نے اتنی ہی کی قید لگی کہ اسی کی اجازت سے ایسا ہوتا چلا گیا۔ کس کی؟ اس اللہ کی اجازت سے ایسا ہوتا چلا گیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہیں، جس کو چاہیں، الی صراط مستقیم، کہاں کی؟ صراط مستقیم کی، صراط مستقیم کی۔ اللہ نے اگر مجھے آپ کو دین کے خاطر کچھ لمحے کے لیے بھی قبول کیا تو یاد رکھیے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، اللہ کی عنایت کے بغیر نہیں۔ اللہ نہیں چاہیں گے تو اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یا ہفتے بھر میں اتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں ایک جگہ؟ نہیں بیٹھ کچھ نہیں کرنا, خالی سننا ہے. آپ لوگوں کو دیکھنا ہے, اوپر والی پارٹی کو خالی سننا ہے, لیکن بیٹھنا ایک ساتھ ہے, ادھر تک بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا. یکسو ہو کر اتنی دیر بیٹھنا آسان نہیں, آدمی پریشان ہو جائے. کوئی کام کر رہا ہے صحیح ہے مصروف ہے, کچھ کر رہا ہے مصروف ہے, کچھ نہیں, خالی بیٹھا 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 تھک جائے گا. لیکن اس قرآن کی تاثیر ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے بٹھا دیتے, کی تاثیر ہے کہ اس کی بیٹھنے سے اندر تاز ملنی شروع ہو جاتی ہے, دل باغ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہمت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, کہ الٹا تھکنے کے بجائے تازگی آ جاتی ہے. جسم ظاہراً تھکتا ہے لیکن اندر سے ایمان کی تازگی بھر جاتی ہے. یہ توفیق کے بغیر نہیں, اللہ دین کی توفیق نہ بھائی ہم میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں, بس توفیق. وہی کہہ رہے ہیں واللہ یہدی من شاء, اللہ ہدایت دیتے ہیں من شاء, جس کو چاہیں کس کی طرف, صراط مستقیم کی طرف. اس موقع پر ایک بات کہتا چلوں کہ جب اللہ رب العزت دین کی سمجھ دیتے ہیں تو بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس دین کی سمجھ کے بعد, دین بھی مل گیا دین کی سمجھ بھی مل گئی, بعد اوقات دنیاوی مسائل دنیاوی مشکلات حاجات پریشانیاں اسباب مالی پریشانیاں ان میں انسان تھوڑا تنگ ہوتا ہے, تو تنگ ہو کر مجبور تھوڑا دین سے ادھر جا رہا ہوتا ہے, وہ اللہ رب العزت کی جانب سے امتحان ہوتا ہے. خیال کیجئے گا کہ اس میں دین نہ چھوٹنے پائے, بقیہ اسباب میں جو ہوتا ہے آ جائے, جو نہیں آتا چھوڑ دیجئے, لیکن دین نہ جانے پائے, دین نہ جانے پائے. ارے شروع سے ہوتا رہا, دینی طبقہ جو ہے نا خاص طور سے ہمارے علماء کا طبقہ, قرآن تو کم لیکن علماء زیادہ, یہ جب اپنے عالم بن کے فارغ ہوئے ہیں تو فوری طور پر ان کے معاش کے مسائل بڑے تنگ دستی کے ہوتے ہیں, اتنے محدود ہوتے ہیں کہ سوچا نہیں جا سکتا. یعنی ضابطے کی دنیا میں وہ نہیں نظام بنتا کہ ان کا پورا کیسے ہوتا ہے, لیکن حقیقت حال میں پورا ہوتا ہے, حقیقت حال میں پورا ہوتا ہے. ضابطہ ہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو ہمارا اتنا خرچہ تو یوں ہی نکل جاتا ہے, ان کا کیسے پورا ہوتا, کیسے پورا ہوتا, نظام کیسے چلتا. لیکن اللہ کا کوئی غیبی نظام ہے, برکت کا کوئی انتہائی غیبی نظام ہے, سمجھ سے بالا تر ہے, نظام پورا چل رہا ہوتا اور شروع میں تھا جھنجھوڑ ہوتا ہے. وہ جھنجھوڑ آگے بتا رہے ہیں, جھنجھوڑ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کام میں آگے مختلف حالات لائیں گے, فراوانی بھی بہت لائیں گے, تنگ دستی بھی بہت لائیں گے. اس تنگ دستی یا فراوانی میں بند میرا ہی رہے گا یا فراوانی میں فراوان ہو جائے گا, دین سے بھی فراوان ہو جائے گا, وہ چیکنگ مقصود ہوتی ہے, وہ چیکنگ مقصود. اور آگے دینا بہت ہوتا ہے, یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ صحیح محنت سے کام کرنے والا ہوا اللہ اس کو فراوانی نہ دے, نہ دیتے ضرور ہے, لیکن ایک وقت آزمائش. اس آزمائش میں ہم آج کل اپنے نئے مولوی صاحبان کو کہیں کہ بھائی تھوڑا سا برداشت کر لو, دو چار سال. پچھلے والے حضرت مدینہ علیہ السلام ہمیں یعنی ہماری کیٹیگری, ہم سے پچھلی والی کیٹیگری کو کہتے ہیں دس سال تک برداشت کرو. دس سال جیسے طالب علمی زندگی گزاری, ایسے ہی دس سال پڑھانے میں طالب علمی والی زندگی جیسے گزارو, اپنے آپ کو نہ چلاؤ لیکن پڑھاؤ, لیکن اسباق پڑھاؤ, سبق پڑھاؤ, جتنا پڑھاؤ اتنا پڑھاؤ, اور کچھ نہیں ملتا. یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, آج ہمارے قریب کے زمانے میں ان کی مثال کوئی نہیں سکتی, اس چکر کی مثال کا کوئی بندہ نہیں پیش کیا جا سکتا. یہ اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, ان کے استاد ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ, انہی کے استاد یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شبیر احمد عثمانی علیہ, حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ طالب علم والے, حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب, یہ سارے ایک شاگرد ہیں, اور وہ استاد ہیں حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ, محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارے ایک استاد کے اتنے سارے شاگرد ہیں, اور سب اپنی اپنی الگ الگ ہیرا ہیں, اور جو اس لائن کا ماہر ہے اس اور نہیں پیش کر سکتے. یہ ان میں سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو بانی, یہ اپنے استاد کے پر گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ میری علمی کمزوریاں کیا ہیں, بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ میرے استاد, تو میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا, یہ بھی نہیں کر سکتا, یہ بھی نہیں کر سکتا, کیا نہیں کر سکتے جناب، میں تفسیر نہیں پڑھا سکتا کہ مجھے اشارہ نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. میں قرآن نہیں پڑھا سکتا، ترجمہ نہیں کرا سکتا کہ میں کہیں گرامر غلطی نہ کر دوں ڈر کے مارے. ایسا نہیں کہ آتا نہیں تھا، عالم نہیں بنے تھے، پورے عالم بنے ہوئے. آتا ہے، خوف ہے، اندر اندر کا خوف ہے، ہمت نہیں بن رہی ہے جناب اس کر سکوں گا، معاشرے میں میرا کوئی کردار ہو سکے گا. اس خوف و کردار میں جا کے اپنے استاد جانے کے منشا پیش کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں قرآن نہیں پڑھا سکتا، میں حدیث نہیں پڑھا سکتا، میں تفسیر نہیں پڑھا سکتا، میں صرف نہیں پڑھا سکتا، میں نحو نہیں پڑھا سکتا، میں ادب نہیں پڑھا سکتا. ایک ایک چیز کی نفی کر دی کہ جو پڑھانے کی اس وقت کی چیزیں تھیں سب کی نفی کر دی. اچھا جی، کرتے کیا کر سکتے؟ استاد استاد ہوتا ہے، استاد استاد ہوتا ہے. آج طالب علم یہ نہیں سمجھتا کہ استاد استاد ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں استاد. ان کو کیا پتا یہ بیکورڈ زمانے کے رہنے والے، پرانے زمانے کے رہنے والے، ان کو کوئی سلیقہ نہیں آتا. استاد نے نفس کو پہچانا، نفس نفسانی اندر کے جوڑ توڑ کو پہچانا. جناب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف ہمت کا ہے، پڑھانے کا پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے. فرمایا اچھا بھائی، آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں پڑھا سکتے، یہ بھی نہیں پڑھا سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا کوئی تو نہیں، یہ بتائیے آپ کو کلمہ آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کیسے انکار ہے؟ عالم ہے، پورا قرآن پڑھے ہوئے ہیں، پورا دین پڑھے ہوئے ہیں. فرمایا یہ آتا ہے، کلمہ آتا ہے. فرمایا جی جی جی، کلمہ تو آتا ہے، کلمہ آتا ہے. اچھا آپ میوات جائیے اپنے گاؤں، میوات جائیے اپنے گاؤں اور وہاں جا کر اپنا کلمہ ہی پڑھا دیجیے، اور اگر ترجمہ آ جائے تو وہ ترجمہ بتا دیجیے گا. یہ بھی نہیں کہا کہ ترجمہ آئیے، اگر آئے آپ کو کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے تو وہ بتا دیجیے گا، اور نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، خالی کلمہ. ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کلمہ ہی نہیں آتا، آپ جا کے کلمہ پڑھوا دیں کہ بھائی آپ کو کلمہ نہیں آتا، مجھے کلمہ آتا ہے، میرے جیسا کلمہ آپ بھی سیکھ لو. لا الہ الا اللہ پڑھائیں، اس کو جب اللہ آئے آپ پڑھوائیں محمد رسول اللہ، اس کو جب محمد رسول اللہ آئے یہ کریں، پھر کوئی دوسرا تلاش کریں، پھر کوئی تیسرا تلاش کریں، پھر کوئی چوتھا تلاش کریں، اس طریقے سے کلمہ پڑھواتے رہیں. آج سچ بتائیے، اس تبلیغی جماعت کے طفیل میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان ہو گئے. وہ اس استاد کی نظر تھی کہ کلمہ پڑھواؤ، وہ اس استاد کی نظر تھی کہ استاد شاگرد کو پہچانا کہ شاگرد کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. فرمایا نہیں آتا تو چلو کہیں قابو آئے گا، کلمے سے تو انکار ہی نہ ہوگا کہ کلمہ بھی نہ آتا. شاگرد کو اس پر آمادہ کر لیا، ہاں میں کلمہ پڑھاؤں گا. وہ میوات چلے گئے کلمہ پڑھانے کے لیے، میوات چلے گئے کیا کرنے کے لیے؟ دیوبند سے میوات گئے کلمہ پڑھانے کے لیے. اور وہ کلمہ پڑھاتے 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 آج وہ کلمہ پوری دنیا میں کوئی جماعت اتنی متحرک ہے جتنی تبلیغی جماعت متحرک ہے پوری دنیا، کہ ہر ہر کونے میں وہ اپنا کام کر رہی ہے، اپنا ایک نظام چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، رات و دن کی گردش، صبح شام کی گردش. کیا خیال ہے؟ نہیں ہے؟ ہے ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، یقیناً ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں، یقیناً ہے. کچھ کمزوریاں جہاں سب میں ہوتی ہیں ان میں بھی ہیں، لیکن اجتماعی فائدے کو دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ فائدہ کس کا، زیادہ فائدہ کیسا. تو وہ زیادہ فائدہ استاد کی نظر نے اس پر آمادہ کیا کہ جناب اس لائق ہے، ابھی خالی ہمت ہو رہی، اس کے اندر ہمت پیدا کر دو کہ یہ کام کرنے لگ جائے. جب وہ کام کرنے لگے گا تو آگے اس کے خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ کام کا ذائقہ کیسا. اور پھر بعد میں کیسا ذائقہ ہوا کہ رات دن سب بھول گئے، نہ رات پتہ لگے نہ دن پتہ لگے. اور پھر 25 بس ہماری موجودہ تبلیغی جماعت میں یہ تھوڑی سی کمزوری ہے، انڈیا میں نہیں، پاکستان کی سطح پر یہ تھوڑی سی کمزوری ہے کہ بیعت کی طرف زیادہ ذوق نہیں، بیعت کی طرف. اور ان کا بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے بھائی 27 دن تو میں لوگوں کے کاموں میں لگا رہتا ہوں، لیکن 3 دن کے لیے مجھے اپنے شیخ کے پاس جانا ضروری ہے. اگر میں 3 دن وہاں سے ڈیزل نہ بھروں، پیٹرول نہ بھروں، تو بقیہ 27 دن میں چل نہیں سکتا، مجھے اپنے شیخ کے پاس 3 دن گزارنا ضروری ہے. تو وہ 3 دن کے لیے کدھر چلے جاتے تھے؟ اپنے شیخ کے پاس چلے جاتے تھے، اور وہاں سے اپنا دیوبند چلے جاتے تھے، حضرت شیخ الہند سے ہی بیٹھ تھے، ان کے پاس چلے جاتے اور ان سے اپنا نظام قائم کرتے، اور بقیہ 27 دن اپنے کاموں میں اور کلمہ پڑھانے میں لگے رہتے. بعد میں ایک موقع پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے سوال کیا، بڑے پیار سے، بڑے عجیب انداز سے سوال کیا، ہاں بھائی آپ کا کلمہ پڑھانا آ گیا کہ نہ آیا؟ عثمان الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، ہاں بھائی آپ کو کلمہ پڑھانا آ گیا کہ نہ آیا؟ کلمہ بھی پڑھانا آیا، کلمے کا معنی بھی آیا، اب تو قرآن بھی پڑھانا آ گیا ہے، اور آپ کی نظر نے مجھے قرآن حدیث سب کچھ پڑھوانا سکھا دیا، آپ نظر نے مجھے قرآن سب کچھ پڑھوانا کیا کر دیا کہ مجھے کیسے پڑھانا ہے. بات خالی یہ ہے کہ شروع میں نئے بچے، نئے طالب علم کا جذبہ، خطرہ یہ ہوتا ہے، وہ اپنے من میں ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ کر سکوں گا کہ نہ کر سکوں گا. اور ہر شعبے کے لوگ، ہر شعبے، انجینئرنگ پڑھ کے آیا، اب وہ فیلڈ میں اترتے ہوئے گھبرا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام مجھ سے ہو سکے گا کہ نہ ہو سکے گا. صلاحیتیں جدا جدا ہیں اللہ کی جانب سے. میڈیکل والا ہے، پہلی مرتبہ آپریشن کر رہا ہے، بڑا ڈرا ہوا ہے، پتہ نہیں میرے سے کیا ہوگا. مرتبہ اپنے استاد، اپنے بڑے سے رائے مشورہ لے رہا ہے، ایسا کرنا ہے، کیسا ہوگا کیسا نہیں. ایک مرتبہ وہ کام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد تو عادی ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد کوئی بات نہیں. کل آپریشن تھیٹر میں مجھے لے جایا گیا پھر دوبارہ اس کو تھوڑا سا پیار کرنے کے لیے. وہ ڈاکٹر صاحب بےچارے، وہ پیار بہت کرتے ہیں، انہوں نے بڑے پیار سے کہا، مفتی صاحب جب پہلی مرتبہ ہم اس آپریشن تھیٹر میں آئے تھے نا آپریشن کرنے کے لیے، تو سچ بتاؤں بہت ڈر رہے تھے. کل کی بات، وہ مجھ سے مذاق کر رہے تھے کہ جیسے آپ اب ڈرتے ہیں کہ جناب پہلی مرتبہ کوئی آیا آپریشن تھیٹر میں، آپریشن ہو رہا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، تو ڈر لگتا ہے. ہم پہلی مرتبہ ادھر تھیٹر کے اندر آئے، ہمیں بھی بڑا ڈر لگا، بہت ڈر لگا. لیکن آج حالت یہ ہے کہ ایک ایک دن میں 50-50 بھی، 40-40 بھی آپریشن کرنے پڑ جاتے ہیں. 40 آپریشن لائن لگی ہوئی ہے، اچھا اب یہ لائن سے کرتے گئے فارغ کرتے گئے، ایک کو ہٹایا، دوسرا ہٹایا، تیسرا، اب کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو حقیقت حال ہے، ہر شعبے میں یہی بات. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، اس کو قرآن نے سمجھا دیا ہے، اس کو سمجھایا ہے، اس طبقے کو ذرا زیادہ سمجھایا. سنیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ ہم سب کے لیے ہے، خاص طور سے ہمارے نئے علماء کے لیے، سب کے لیے، خاص طور سے نئے علماء کے لیے. ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، یہ کہ داخل ہو جاؤ گے کہاں پر. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے کہاں. ولما یاتکم، حالانکہ نہیں آئے تم پر مثل الذین خلو من قبلکم، مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے، جو تم سے پہلے لوگ گزرے، ان پر جو حالات، پریشانیاں، دکھ، تکالیف آئیں، وہ ابھی تم پر وہ حالات، وہ مشکلات، وہ پریشانیاں، وہ دکھ، وہ تکالیف نہیں ہیں. تم ڈائریکٹ جنت میں ڈائریکٹ داخل ہونا چاہتے، کیا ہوا تھا، کیا پریشانیاں آئی تھی، خود قرآن بتا رہا ہے. مستهم البأساء، کہ چھوا تھا ان کو تکلیفوں نے. والضراء، ضرر، تکالیف. مستهم البأساء، بأساء کہتے ہیں اندر کی تکلیف، سختیاں. ضراء، ضرر، پریشانیاں. وزلزلوا، اور جھنجھوڑے گئے، چیک کیے گئے، موقع بموقع آزمائے گئے، موقع بموقع مشکلات میں ڈالے گئے، کبھی مال، کبھی اولاد، کبھی گھر، کبھی فیکٹری، کبھی کام، کبھی دھندا، کبھی کچھ، کبھی کچھ، ہر طرح سے کیا کیے گئے، جھنجھوڑے گئے. انسان پر آتی ہے نا کبھی کبھی جھنجھوڑ، محترمہ کا تقاضا ہے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ادھر کا بچے کا تقاضا ہے، یہ میرا امتحان کا معاملہ ہے، یہ چاہیے، دوسرے بچے کا تقاضا ہے، یہ چاہیے، ادھر جیب دیکھتا ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اکاؤنٹ دیکھتا ہے بالکل خالی، کیا کریں، چھپ چھپ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ان کا بھی پورا ہو جائے، ان کا بھی پورا ہو جائے. کچھ اپنے بھی تقاضے ہیں، وہ بھی سامنے ہیں، اپنے تقاضے کو سب سے پیچھے رکھا ہوا ہے. چلو جی پہلے محترمہ کا مسئلہ سیدھا ہو جائے، یا بیٹے کا امتحان کا کوئی معاملہ ہے، چلو پہلے اس کا کام سیدھا ہو جائے. جو سب سے پہلے پوزیشن پر ہے، اس کام کو پہلے نپٹا لے، کوئی بات نہیں، اپنا بعد میں ہو جائے. ایسا ہوتا ہے، نہیں ہوتا. وزلزلوا، جھنجھوڑے گئے. ایک ساتھی ہے ہمارا، وہ جب کبھی عمرے حج پہ جاتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وزلزلوا سے گزارا جاتا ہے. کوئی نہ کوئی اچانک ایسا انوکھا سا مسئلہ آ جائے گا، اتنا سا مسئلہ ہوگا، لیکن وہ مسئلہ ہوگا، انکار نہیں ہے کہ مسئلہ نہیں ہوگا, خوب جھنجھوڑا جائے گا, پھر جھنجھوڑ 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 کے آخر میں اچانک آخر آخر دن تک بھی بعض اوقات نہیں پتا لگ رہا ہوتا کہ آج جانا ہے کہ نہیں جانا, آج جانا ہے کہ نہیں جانا, ایسا ہوا اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, شاید کی برکت سے اس کے لیے راحت فرمائے, نصر من اللہ و فتح قریب ہو جائے اس کے. وزلزلوا حتی یقول رسول, یہاں تک کہ اس زمانے کے رسولوں نے بھی یہ بات کہی, متى نصر اللہ, یعنی اتنے جھنجھوڑ اتنی آزمائشیں اتنی مشکلات اتنی پریشانیاں آئیں کہ وقت کے نل اترنے کیا کہا, متى نصر اللہ, متى. دیکھیے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا گمان کرتے ہو, کیا گمان کرتے ہو تم, ان تدخلوا الجنہ کہ جنت میں چلے جاؤ گے, ولما, اچھا یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی آیتیں کئی جگہ آئیں, ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, ام حسبتم ان تترکوا, کیا تم گمان کرتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے, ایسے ہی کوئی سوال جواب نہ ہوگا, ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, اور اللہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن میں تم میں سے کون ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں, کون ہیں جو اس راہ میں آنے والے نہیں, چھوڑے نہ جائیں گے, اس مسئلے پہ سوال ہوگا. یہاں پر کیا کہا, ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم گمان کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں, ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ نہیں آئے تم پر حالات مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے, پچھلے لوگوں والی جو آزمائشیں پریشانیاں تھیں وہ آزمائشیں پریشانیاں تم پر نہیں آئیں, سب پر آنی ہے میرے بھائی, سب پر آنی ہے, انداز جدا جدا ہے. آج اگر مالداری ہے تو مالداری میں پریشانی آئے گی, اگر تنگ دستی ہے تو تنگ دستی میں کوئی پریشانی آئے گی, آئے گی ضرور. یہ مستثنا کہ جناب کچھ بھی نہ آئے, وہ صرف اور صرف ایک راستہ ہے قناعت, صرف اور صرف ایک راستہ ہے شکر گزاری, جو ہے جس حال میں ہے خوش رہو, آنی تو ہے, اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے, لیکن اس آنے میں اگر آپ تنگ دست ہیں اور روئے تو بھی تنگ دستی رونے سے نہیں جا رہی ہے, قناعت ہے اللہ جس حال میں آپ نے راضی رکھا, خوش ہوں راضی ہوں, اللہ رب العزت عنایت کے راستے ایک وقت کے بعد کیا کر دیں گے, کھول دیں گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم خیال کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں, ولما یاتیکم, حالانکہ نہیں آئے تم پر مثل الذین, ان لوگوں کی طرح, خلو من قبلہم, جو ان سے پہلے تم سے پہلے تھے, مستہم البأسا, کہ پہنچی ان کو بأسا 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 سختیاں, وضراء وضراء تکالیف, وزلزلوا حتى يقول الرسول, وزلزلوا ترجمہ کیا, جھڑجھڑائے گئے, یعنی جھنجھوڑے گئے, ہم اردو میں کہیں گے آج کی زبان میں جھنجھوڑے گئے, یعنی سخت ترین گرفت میں لائے گئے, حتى يقول الرسول, یہاں تک کہ رسول کہنے لگے, کیا کہنے لگے, متى نصر اللہ, کب آئے گا کی مدد, وہ زمانہ کب آئے گا کہ مدد ہی نہیں آ رہی, مدد ہی نہیں آ رہی, یعنی اتنے آزمائے گئے, آج تو تھوڑا سا رونے, تھوڑی سی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی, ہم کیا کرتے ہیں, الگ دس بیس دن, مہینہ دو مہینہ, سال دو سال, پانچ سال, بس اتنا ہی, پچھلے والوں میں سال ہا سال ایک چیز قبول نہیں ہو رہی, وقت کے زمانے کے رسول تک اس حالت پر آ گئے کہ اللہ کب دے گی مدد, اب تو اب دے ہی دیجئے, یہ حالتیں آ گئیں. آج ایسی حالت نہیں آتی, اتنے رونے کی نوبت بھی نہیں آتی, اتنی گڑگڑانے کی نوبت نہیں آتی, ذرا سا زیادہ گڑگڑائیے اللہ نقد فیصلہ کر دیتے, ذرا سا زیادہ گڑگڑائیے اللہ نقد فیصلہ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ بندہ اب اس لائق نہیں, کیوں, اللہ جانتے ہیں کہ چودہویں صدی کے بندے ہیں, زیادہ ان سے برداشت ہے ہی نہیں, ان کو بس دے دو, تو اللہ ہمیشہ جلدی دے دیتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے اندر قناعت نہیں ہے, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں 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 ابھی ہماری پوری ہیں, ابھی ہماری پوری ہیں, ہم الٹا اور اس پہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں, شکوے شکایت. ہمارے ایک ساتھی ہیں, ان کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے, ان کی فیکٹری کے کچھ مسائل چل رہے ہیں, ان کے مسائل بڑے عجیب سے ہیں, انوکھے قسم کے مسائل, کہ وہ ہاتھ آ ہی نہیں رہے, وہ سرا نہیں پکڑنے آ رہا کہ اس فیکٹری کا مسئلہ کیا ہے, اللہ کی شان آ جائے گا, مجھے یقین آ جائے گا, وہ بڑے سے کہتے ہیں جناب ابھی اکاؤنٹ میں اتنا باقی ہے, اس وجہ سے ابھی چل رہی ہے, وزلزلوا کی نوبت نہیں آئی, اللہ سے مانگنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن بہرحال ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں ابھی زلزلوں کی نوبت نہیں آئی، زلزلوں آئے گی تو انشاءاللہ یہ کام سیدھا ہو جائے گا. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ زلزلوں نہ مانگی، اس سے پہلے فکر کر لیجیے، اللہ سے دعا بھی کیجیے اور تن من دھن سے اپنے اعمال پر نگاہ ڈال لی، اپنے ہر قسم کے اعمال پر، اچھے سے لے کر برے تک، ہر قسم کے اعمال پر کیا کر لیجئے، نگاہ ڈال لیجئے اور اس پر تہجد کی شکل میں اللہ سے مانگنا شروع کر دی. کہاں؟ یہ وہ راستہ ہے کہ اللہ نے خود اعلان کر رکھا ہے، خود اعلان کر رکھا ہے، رسول اللہ کی زبانی اعلان کر رکھا ہے، کون ہے جو آئے اور مجھ سے مانگے میں اس کو دوں. مالک نے اعلان کیا ہو، مملوک مالک کے پاس نہ آئے، قصور مالک کا کہ مملوک کا؟ بات سمجھ میں آئی؟ خالق اعلان کر رکھا ہے، خالق نے اعلان کر رکھا ہے، مخلوق خالق کے پاس نہ آئے، قصور خالق کا کہ مخلوق کا؟ مخلوق کا. رازق نے اعلان کر رکھا ہے، مرزوق اس نہ جائے، رزق لینا نہ چاہے، تو قصور کس کا؟ رازق کا، مرزوق کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تین حدیث کے وہ تین الفاظ ہیں. اللہ رب العزت روزانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے کوئی بندہ جو میرے سامنے آئے، مجھ سے اپنی حاجتیں پیش کرے، میں اس کی حاجتوں کو پورا کر دوں. اے کوئی بندہ جو میرے سامنے آئے اور اپنی بیماریاں پیش کرے، میں اس کی بیماریوں کو دور کر دوں. ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو کیا کر دوں. اور یہ اصطلاح روزانہ رات سے شروع ہو کر صبح صادق تک چلتا رہتا ہے. مالک بلا رہا ہے. اور وہ مالک ایسا نہیں جو جھوٹ بولنے والا ہو، وہ مالک ایسا نہیں جہاں سے جھوٹ کا گمان تصور آتا ہو، گمان تصور احساس خیال یہ بھی آتا ہو کہ جناب یہ جھوٹ کا معاملہ ہوگا، یہ غلط بیانی کا معاملہ ہوگا، یہ دھوکے کا معاملہ ہوگا. وہ آقا، وہ محمد الرسول اللہ جو اس پیغام کو سنانے والے حدیث قدسی کی شکل میں، وہ ایسی ذات نہیں. ان کو تو کافر و منافق نے، اس زمانے کے مشرکوں نے بھی کہا کہ یہ صادق و امین ہے. وہ ایسا کہہ نہیں سکتے، ان کے لیے ایسا سوچا نہیں جا سکتا کہ انہوں نے یہ کوئی غلط بات سکھائی سمجھائی. رسول اللہ کا، اللہ کا یہ فرمان غلط انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا ہو، ادھر بھی یہ سوچی نہیں جا سکتی. حدیث قدسی برحق ہے. سردیوں کی راتیں ہیں، رات لمبی ہے، ٹائم مل جاتا ہے، صبح میں بھی کچھ نہ ٹائم مل جاتا ہے، کچھ وقت رات کا، رات کے پہر میں مالک کے لیے اٹھنے کا موقع نکالیے. کیا کیجئے؟ اور سچ یہ ہے کہ یہ تو اپنے دل کو منانا ہے مالک کے لیے، ورنہ اپنے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنے مسئلوں کے لیے اٹھنے کا مزاج بنائیے. تہجد نام رکھا ہے اس کا اس لیے کہ اس کے اندر جو کوشش پائی جاتی ہے، جس کو جہاد کا ڈر ہے اگر تہجد میں اٹھنا جانتا ہے تو جہاد کر سکے. جس کو رات میں اٹھنا نصیب نہیں، وہ محاذات پر رات کے پہرے داری کہاں سے کر سکے گا؟ محاذات پر وہ رات کی پہرے داری نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس کے اندر جہد کا ملکہ نہیں، اس کے اندر اٹھنے کا، سو گیا تو بس ہو گیا نا، سو گیا تو بیچ میں اٹھنے کا ملکہ، پھر بھلے سو جائے پھر اٹھ جائے، یہ سلسلہ چلے، کوئی منع نہیں ہے. ایک ہمارے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں رات میں پتا نہیں کتنی مرتبہ اللہ میاں پیشاب دیتے ہیں اور وہ پیشاب میرے لیے رحمت بنا رہتا ہے. جب پیشاب آتا ہے پھر جاتا ہوں، پھر وضو کرتا ہوں، پھر دو رکعت پڑھتا ہوں، پھر آ کے سو جاتا ہوں. کبھی چار مرتبہ، کبھی چھ مرتبہ، ایسے میری آٹھ رکعت، دس رکعت ہو جاتی. ذوق اپنا. وہ پیشاب ان کے لیے، وہ کہتے ہیں پیشاب، زیادہ پیشاب آنا میرے لیے رحمت ہے، کہ جب پیشاب آتا ہے تو ہمت ہو جاتی ہے، چلو پیشاب آیا، اٹھ ہی گئے، وضو بھی کر لیں، بیسن پہ وضو کر لیا، چلو تھوڑا کا دو رکعت وضو بھی کر لیا تو دو نفل بھی پڑھ لیں، تھوڑی سی دعا بھی کر لیں، نیند آنے لگے سو جاتا ہوں. پھر کسی میں آتا ہے، پوری رات یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتا. میرا خیال ہے گھنٹے گھنٹے دو گھنٹے پہ ان کو پیشاب آتا ہوگا، ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے. تو اور حقیقت حال ہے سردی میں لمبی راتیں ہوں تو بیچ میں پیشاب آ جاتا ہے، اور بیچ میں پیشاب آیا تو لا محالہ اٹھنے کا بہانہ بن گیا، اور ضروری نہیں ہے کہ پیشاب آئے تو ہی اٹھنے کا بہانہ بنے. اللہ سے مانگیے، یہ موقع ہے، یہ موقع ہے اللہ سے مانگنے کا. یاد رکھیے پچھلے زمانے کے حالات میں تہجد پڑھنا آسان نہیں تھا، آسان نہیں تھا، آج بہت آسان ہے، آج بہت آسان ہے، آج موقع مل جاتا ہے، آرام ہے، راحتیں ہیں، سکون ہے، سکون کی نیند مل جاتی ہے، آرام کی جگہ ہیں. پہلے حریک نہیں، اتنی راحتیں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے گدے پر نہیں سوتے. آج ہم لوگوں کے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہوں گے، ممکن ہے سب نہ ہو، کوئی ہو کوئی نہ ہو، لیکن موٹے گدے پر سوتے نہ تھے. علت کیا تھی کہ زیادہ اور موٹا گدا تو دور کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے اپنا جو دلائی تھی، جو وہ چادر تھی، اس کو زیادہ تہ کر کے بچھا دیا کہ تھوڑا سا تبیز ہو جائے گا، ہو جائے گا تو رسول اللہ کو راحت ملے گی. دل میں خیال تھا کہ رسول اللہ کو اس سے کیا پہنچے گی، راحت پہنچے گی. آپ نے اس کو پتلا کروایا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ تہجد میں آنکھ نہ کھلے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ راحت مل جائے نہ کھلے. سچ بتائیے کہ آج ہمارے گدوں نے، آج ہماری لحافوں نے، آج ہماری موٹے موٹے یہ کیا بولتے ہیں کمبلوں نے، کیا خیال ہے اس پر ہمیں آمادہ نہیں کر دیا کہ اندر سے نکلنا ہمارے لیے کیا ہو گیا، دشوار ہو گیا. وہی اگر اس دن فلائٹ چار کی فلائٹ رات بھر نیند نہیں آ رہی، وہی اگر کسی آفس میں آفیسر نے کہا ہے کہ بھائی 4 بجے ضرور آنا ہے ورنہ کچھ ہو جائے آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، میں یقین سے کہتا ہوں 4 یا 3 بجے آنکھ کھلے گی، ضابطے سے آنکھ کھلے گی، بغیر کسی پریشانی کے آنکھ کھلے گی. مالک نے اخلاق سے بلایا ہے، پیار سے بلایا ہے تو آ نہیں پا رہے. مالک نے اخلاقاً بلایا ہے، حکم دے نہیں پا. بولے کہ جناب رسول اللہ، وہ ہم اسی کے امتی ہیں نا، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تہجد واجب ہے، فرض کا درجہ رکھتی ہے، فرض کا درجہ رکھتی ہے کہ رات کو نہیں پڑی تو وہ قضا کے طور پر دن میں پڑی ہے، ایک موقع پر ایسا ہوا ہے، فرض کا درجہ رکھتی ہے. ہم بھی انہی کی امتی تھے، ہمارے اوپر بھی فرض کر دیتے. ابھی فجر مشکل ہو رہی ہے اور تہجد فرض ہوتی تو کیا ہوتا، ابھی عشاء مشکل ہو رہی ہے تہجد بھی فرض ہوتی تو کیا ہوتا. اخلاقاً کہا کہ جناب رات کو پڑھ لو، کسی وقت پڑھ لو. ہم نے تو اور ہمارے علماء راستے دیے کہ بھائی تہجد کا وقت مغرب سے شروع ہو جا رہا ہے، رات شروع ہو گئی تہجد شروع ہو گئی، اب افضل وقت جو ہے وہ آخری ہے، افضل وقت آخری ہے، اس آخری وقت سے پہلے پہلے جب چاہو پڑھ لو. یہاں تک کہ عادت ڈالنے کے لیے عشاء کی نماز پڑھو، 2 سنت کے بعد 4 رکعت 6 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو، پھر 3 وتر پڑھ لو، پھر 3 کیا کر لو، وتر پڑھ لو. کبھی شیطان بڑے پیار سے سمجھا بہ دیتا ہے، افضلیت اپنی جگہ ہے لیکن وہ عادت نہیں ہوتی رات کے اٹھنے کی، اور شیطان سمجھا رہا ہوتا ہے تہجد نہ پڑھ ابھی، وتر نہ پڑھ ابھی، تہجد میں دوبارہ اٹھیں گے پھر پڑھ لیں گے، اس وقت وہ وتر بھی چلی جاتی. تو آج کے زمانے میں ہم کمزوروں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جناب وتر تو ہاتھ کے ہاتھ پڑھ لیں اور تہجد کے لیے انتظار کریں، اللہ کرے کہ آ جائے تو اس وقت بھی پڑھ لیں، اس وقت بھی پڑھ لیں. ایسے ہی جب یہ رات کو پڑھ لی، اب اس کے بعد رات سو رہے ہیں، دیر ہو گئی، ہمارے شہری ماحول میں 11:30 تقریباً بج جا، سب کے ہی بج جا رہے ہیں کہ اگر دیر ہو رہی ہے تو سوتے سوتے بھی وضو کر کے کیا پڑھ لیں، 2 رکعت 2 رکعت پڑھ لیں، زیادہ نہ پڑھیں، زیادہ پڑھنا منع نہیں ہے لیکن کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں. ہمت ہو گئی، آپ کا عمل آپ کا نماز کا ہو گیا، اللہ سے رجوع کا ہو گیا، پھر بیچ میں آنکھ کھلے پھر ہمت کر لیں، توفیق باقاعدہ نیت و ارادے سے اللہ کی ملاقات کی نیت سے آ جائیں اور تہجد پڑھ لیں. ایک ہمارے بزرگ ہیں، یہی موجود ہیں، نہیں رہا، یہی موجود ہیں، تہجد میں ان کی جو کیفیات انہوں نے ذکر کی برکات سنائی، وہ کیفیات ایسی ہیں کہ اگر وہ بتائی جائیں تو آپ سب کہیں گے کہ سارے کام چھوڑ کے بس وہی کرنا چاہیے، کہ اللہ رب العزت کو نور کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کو نور کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سامنے یوں نظر آ رہا ہے، یا اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اس کے برکات ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ کس کی برکات ہے؟ جذبہ ہو جائے گا اللہ سے ملنے کا، جذبہ ہو جائے گا ملاقاتی، جذبہ ہو جائے گا اور مالک کو مالک سمجھا جائے گا، اس کا مقام حیثیت اسے دی جائے گی، اب اس کے بعد جو تعلق قائم پھر وہ اللہ پیار بھی تو ویسا ہی دیں گے, لبھانے والا پیار دے. کسی بچے سے زیادہ پیار ہوتا ہے تو اچھل کے اس کے پاس جاتا ہے, وہ بچہ اچھل کے اپنے باپ کے پاس آتا ہے. کیا خیال ہے آپ, سال بعد سال بعد, دو سال بعد, تین سال بعد اپنے سے باہر ہوئے تھے, ملک میں آئے, بچے کو پتا لگا, وہ بچہ 6 سال کا 8 سال کا بچہ ہے, اسے پتا لگا میرے بابا, میرے ابا, میرے والد آ رہے ہیں اور یہاں آ رہے ہیں. اب ان کو پتا لگ گیا اور بچے کو انتظار ہے ایئرپورٹ, وہ پہنچے ہوئے, ماں ہوتی ہے, بچہ بھی, ماں اس درجے میں اچھل کے تو نہ آ سکے, جذبات اس کی ہیں. جذبات اگر وہ مجمع ماحول نہ ہو تو سچ پوچھے جذبات اسی وہی کہ ابھی میں بھی گلا مل لوں اس سے, لیکن اچھل کے نہیں آ رہی. بچہ کیسے اچھل کے آ رہا ہے اور باپ کیسے اسے اچھال کے اسے گود میں لے رہا ہے اور اسے کس طریقے سے گود میں لے کر چوم رہا ہے, چاٹ رہا ہے, بچی ہے یا بچہ ہے. کیا خیال ہے, یہ منظر ایئرپورٹوں پہ عام نہیں نظر آ رہے ہوتے؟ ہم 10 دن 15 دن کے لیے جاتے ہیں, بچے بھاگتے ہوئے چپک کے آتے ہیں, 20 دن کے لیے گئے بھاگتے ہوئے چپک کے ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں. کہا بھی نہیں کہ گھر آ جائیں گے, ہم تو بار بار آنے جانے والے, نہیں اچھا لگتا ہے وہ اس جیسا پیار پھر میں نہیں. بچوں کو اپنا کہنا, میرے بھائی تو یاد رکھیے, یہ بچہ باپ سے پیار کر رہا ہے سال بعد کے لیے, 2 سال کے لیے, 10 دن 20 دن کے لیے. بندہ جب آپ سے پیار کرنے والا ہوگا تو وہ اللہ بندے سے کیسا چم چم کے پیار کریں گے, چپک چپک کے پیار کریں گے, کس درجے میں پیار کریں گے اس کی کوئی گنتی ہو سکتی ہے؟ بندہ اپنے باپ سے, اپنی ماں سے جو بھی پیار کر رہا ہے یہ 100 گنا کم ہے. اور تھوڑا سا وقفہ ہو جائے تو وہ پیار کا انداز کیا ہوتا ہے, بڑھ جاتا ہے, بہت بڑھ جاتا ہے, بہت بڑھ جاتا ہے, انتہائی بڑھ جاتا ہے, انتہائی بڑھ جاتا ہے. کوئی سفر کیے ہوئے لوگ ہوں, شادی شدہ ہوں, بیچ میں ایپ آ جائے, اس کے بعد ملاپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ شریعت کی زبان میں ملاپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہی آج پہلی رات تھی. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہی آج پہلی رات تھی, پچھلی ساری راتیں بیکار تھی. کیوں؟ اللہ کا اپنا ایک غیبی نظام ہے کہ دل میں الفت محبت انتہائی درجے میں کیا کر دیں گے, بڑھا دیں گے. سوچئے کہ یہ تو انسانی محبتیں ہیں, یہ انسانی محبتیں ہیں. اس انسانی محبت کے مقابلے میں بڑا اللہ سے پیار کرے گا تو اللہ بندے سے کیسا پیار کریں گے, اس کی کیا مقدار, اس کی میں کیا مثال دوں, کس طریقے سے سمجھاؤں کہ اللہ بندے سے کتنا پیار کرتے, اور اس پیار کا انتہائی انداز جو ہے وہ تہجد. انتہائی پورے دن اور رات میں سب سے انتہائی انداز کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ کہ وہ سالٹ بندہ بھی سالٹ سالٹ ہو کر اللہ ہی کے پاس آیا اور اللہ بھی خالص اسی کے ہی ہیں. ہر بندے کے خالص اس وقت اس کے ہیں, کسی اور کے نہیں ہیں. آپ تہجد میں اگر ہوش حواس میں ہیں, دعا کر رہے ہیں, اس دعا کا انداز کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ طور پر پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میری رب سے ڈائریکٹ لائن چل رہی ہے, ملاقات چل رہی ہے, ملاقاتی انداز ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ ہمیں نصیب فرما دے, اللہ ہمیں نصیب فرما دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا گمان کرتے ہو تم کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگ جیسے ہو چکے تم سے پہلے, ستہم البأساء, کہ پہنچی ہے ان کو سختی, والضراء, اور ضرر تکلیف, وزلزلوا, وزلزلوا, اور جھڑجھڑائے گئے, دھو, اور کیا کیے گئے, جھنجھوڑے گئے, حتی قول رسول, کہنے لگے رسول, والذین آمنوا معہ, اور جو ان کے تھے ایمان لانے والے, متى نصر اللہ, متى نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کب کہنے لگے, الا خبردار, الا خبردار, الا خبردار, اتنا ووٹ نہیں, الا خبردار ہونے والا ہے, خبردار یہ کام ہونے والا ہے. الا ان نصر اللہ قریب, ان الا کے بعد ان کی ضرورت نہیں تھی ضابطے میں, خبردار یہ کام ہونے والا ہے, بس خبردار, بے شک یہ کام ہونے والا ہے. ان ان بے شک, تاکید, یہ کام ہونے والا ہے. کیا؟ نصر اللہ قریب, کہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب. اچھا جی, قریب تو پھر آگے قریب. وقفہ برائے چائے, شریف, کیا شریف یا بدمعاش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کمانے کے بعد خرچ کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کہ مقدار کیا ہو اور کہاں خرچ. مقدار کا ایک جواب تو ایسا ہی ایک اور سوال آئے گا اس میں آ رہا ہے کہ کس مقدار. البتہ کہاں خرچ کریں کا جواب یہاں آ رہا ہے کہ جناب کہاں خرچ کریں، اس کے لیے بتا دیا گیا فللوالدین. پہلا حق کس کا بن رہا ہے؟ اگر وہ عیالدار ہے، بیوی بچوں والا ہے، تو شریعت یہ کہے گی کہ پہلا حق والدین کا نہیں بنے گا، پہلا حق بیوی کا بنے گا، بیوی بچوں کا بنے گا، کیونکہ وہ ذمے پر، وہ کیا بنیں گے؟ ذمہ رہے ہیں، تو وہ ان پر خرچ کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک ذمہ داری ہے، وہ خرچ نہیں ہے یا اضافی نہیں ہے، تو کرنا ہے. اس خرچ کے بعد آگے اب بچ رہا ہے مال، بچ رہا ہے تو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. اب اس میں سے پہلا حق کہاں لگ رہا ہے؟ کیونکہ یہ وہ خرچ ہے جو نفلی ہے، اپنے مال بچ گیا، اب اس کو میں کہاں خرچ کروں؟ فللوالدین سب سے پہلے کیا کرو؟ اور انصاف یہ ہے کہ اپنی بساط بھر اپنی آمدن کا ایک مخصوص حصہ، انصاف یہ ہے کہ اپنی بساط بھر اپنی آمدن کا ایک مخصوص حصہ والدین کو اس حوالے سے دے دیا جائے کہ اس کا سوال. یہ آپ کی اپنا جیب خرچ، جیسے کسی زمانے میں وہ والد آپ کو جیب خرچ دیا تھے کہ بیٹا یہ لو چار آنے، یہ لو آٹھ آنے، یہ لو ایک روپے. آج آپ پر حق بن گیا کہ آپ اپنے والد کے نام پر کیا کریں، والد موجود ہیں ان کو دے. اور اس پر یہ سوال نہیں بعد میں کسی زندگی کے کسی موڑ پہ یہ باپ اتنا سارا دیا تھا کہاں دیا کہاں، یہ سوال کبھی غلطی سے بھی نہیں آنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے نہ دیتے تو کبھی تکلیف نہ ہوتی. یہ جو سوال کیا کہ اتنا جو دیا کہاں گیا، اس پر جو تکلیف ہونی ہے یہ سوئی نہیں، یہ کیل کانٹے سب کچھ چپ جائے. دینا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضروری ہے، کھانا پینا سب ہمارے ساتھ ہے، معاملات سارے ہمارے ساتھ ہیں، ان کی اپنی اضافی ضرورتیں ہیں، اس میں آپ محدود کر کے دے دیجئے، کم دے دیجئے کہ بھائی بس ان کا اپنا خوشی خوشی خرچہ پورا ہو جائے، یا وہ اپنے اس خرچ میں سے جہاں چاہیں کہیں اللہ راہ میں خرچ کر دیں، ثواب آپ کو بھی ملے گا لیکن والد کا دل بڑا ہوگا کہ میں نے خرچ کیا. بساط بھر اپنی ہمت، اپنے حالات، لیکن آج کل ہمتیں کیا ہو گئیں کہ بیگمات کی فرمائشیں اور بچوں کی فرمائشیں اتنی ہو گئیں کہ ہمتیں خود ہی پست ہو گئیں. عام، سب کا نہیں کہہ رہا، عام یہ حالات ہو کہ ان کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے ہی پورا نہیں ہوتا کہ اور اپنا بجٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، فیل ہو چکا ہوتا، ماں باپ کی طرف بات جا نہیں رہی. یہ خطا کی قرآن نے یہ بات صاف کہی ہے کہ جناب جب خرچ کرنے وقت آ رہا ہے تو اس نے سب سے پہلا نام ہی کس کا لگا دیا؟ والدین کا. تو یہاں پر یہ طے ہوگا کہ جناب اپنے مال میں سے جو ہم ہے اس کا ایک مخصوص حصہ کدھر جانا چاہیے؟ والدین کی طرف جانا چاہیے. اب والدین بالفرض والمحال حیات نہیں، انتقال ہوگی، ان کے نام پر اتنی رقم کا صدقہ جانا چاہیے تاکہ وہ صدقہ اگر ہوتے تو ان پر خرچ کرتے، ان کی نام پر اتنی رقم کا کیا جانا چاہیے، اور کبھی کبھی زیادہ جانا چاہیے، کبھی کبھی انہی کے نام پر اور زیادہ جانا چاہیے، یعنی اس روٹین سے ہٹ کر کہ بالفرض والمحال حیات ہوتے، دکھ تکلیف بیماری آتی تو کیا آپ علاج نہ کرواتے، وہاں وہ پیسہ خرچ ہوتا اس نیت و ارادے سے کہ اگر ہوتے تو ایسا ایسا بھی ہو سکتا تھا، چلو میں ویسے ہی کر دوں. تو یہ والد کو اتنا خوش کرنے کا مقام ہے کہ کل قیامت کے دن بالفرض والمحال بعض اعمال کی بنیاد پر اگر ناراضگیاں بھی ہوں گی تو وہ ناراضگیاں کیا ہو جائیں گی؟ ازالے کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گی. والاقربین، اور قرابت دار، اب بھائی میں دیکھ لیا، بہنوں میں دیکھ لیا، سب سے پہلے الاقرب والاقرب میں بھائی بہن چلیں گے، پھر اس کے بعد اعزہ چلیں گے، اعزہ چلیں گے. اعزہ میں اس بات کا خصوصیت سے موجودہ زمانے میں لحاظ کرنا ہے کہ خالی سسرال رشتے والے نہ ہی، خالی محفل. بعض اوقات لڑکے کا اپنے خاندان سے اتنا لگا ہوتا ہے کہ ادھر کا نہیں، بعض اوقات لڑکے کا سسرال سے اتنا دل لگا ہوتا ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کو اس طرف نہیں دیکھتا. دونوں طرف دیکھنے کو حکم، دونوں طرف توجہ دینی ہے، دونوں رشتے، کیونکہ خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ رشتے ہیں سسرال کے رشتے، اب آپ کے قریبی رشتے بن گئے،
ادھر بھی دیکھنا ہے لیکن اس کا یہ مقصد نہ ہو ادھر سے چچا جو ہیں وہ پھوپھیاں جو ہیں وہ مشکل میں ہیں, بہنیں مشکل میں ہیں اور ادھر تو بڑا ہی فکر مندی ہے اور ادھر کے معاملے میں بالکل, کیونکہ ادھر کے محترمہ کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہے, ادھر کے ناراضگی کا مسئلہ نہیں. عام ہو گیا یہ مسئلہ, عام ہوا ہے. اتنے دکھ دکھ کے مسئلے آتے ہیں کہ سن سن کے آدمی رو جاتا ہے. آگے ان کو مسئلہ جواب کیا دے بتائے کیا, اور ایسے پیار سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی دلیل یہ ہوتی ہے, ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہاں ابھی یہ ہو رہا ہے میں اور نہیں خرچ کر پا رہا. اور وہی حال کے بھائی کا, بہن کا اور دیگر اعزاء کا ایسا ہوتا ہے کہ نہ پوچھ. تو الاقربین میں الاقرب فالاقرب کا اصول چلے گا. الاقرب فالاقرب کا اصول کیا ہے کہ پہلے بھائی بہن ادھر سے, پھر اس کے بعد ادھر سے, اب اس کے قریبی رشتے جو بھی بنتے ہیں, صحیح ہے, قریب ترین جو بھی رشتے بنتے جائیں گے چچا کے اعتبار سے, پھوپھی کے اعتبار ادھر سے, سسرالیوں کے اعتبار سے, خالہ ماموں کے اعتبار سے, دیکھتے جائیں جہاں جہاں ان میں جو کوئی کمزور نظر آ رہا ہے اور ان پر خرچ کرنے کا جو انداز ہو احسانن نہ ہو, پھر نہ کریں اچھا ہے, احسانن نہ ہو, کر کے بھول جانا اچھا ہے, ایسا ہو کہ کریں بھول جائیں, ایسے زاویے سے کریں کہ احساس نہ ہونے پر, ان کو احساس نہ ہونے پر. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ جناب جن کے آپ سے ان کی کوئی بدمزگی کسی بھی وجہ سے ہوئی, کسی بھی وجہ سے, غلط ہے صحیح ہے لیکن بدمزگی ہے, اور وہ غریب بھی ہیں, آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے دل میں تھوڑا سا میل آیا ہوا, یہ تو ایسے ہیں ان کے اوپر کون خرچ کرے گا, اس کے بجائے کسی اور کے اوپر نہ کر دوں. یہ عام ہے یہ جملہ, ضرورت اگر ہے اب خرچ بھی ادھر کرنا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے کہ ضرورت ہے تو خرچہ ادھر ہی کرنا ہے. وہ کیسے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے لیے جب حضرت عائشہ پر تہمت انہوں نے لگائی تو غلام کے لیے قسم کھا لی کہ جناب میں ان پر خرچ نہیں کروں گا. اس پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اگر جو صاحب فضل لوگ ہیں وہ اس معاملے میں اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کریں, ادھر خرچ کریں. اب اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو بکر نے اپنے اس غلام کا خرچہ ڈبل کر دیا, پہلے سے دگنا کر دیا, کہ اللہ نے میرے حق میں جب قرآن کی آیت اتار دی تو اب حق یہ ہے کہ میں کیا کروں, خرچے کو کیا کر دوں اور بڑھا دوں. تو اب وہاں جہاں آپ کا تعلق اچھا نہیں ہے فی الوقت اور ضرورت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ضرورت ہے, آپ اس تعلق کو بھول جائیے, اس تعلق کو بھول جائیے, آپ اپنے اللہ کو دیکھیے کہ آپ کو آپ کے اللہ نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا, اقربین میں کرنے کا حکم دیا ہے, اب وہ اقربین میں خرچ ہو. بالفرض آپ کے ڈائریکٹ دینے سے دل بھاری ہو رہا ہے, کسی زاویے سے دے دیجئے, بہن کے ہاتھوں دے دیجئے, بھائی کے ہاتھوں دلوا دیجئے, کسی کے ہاتھوں دلوا دیجئے. جب یہ سارا معاملہ ہوگا تو آپ اس بڑھیا کے مصداق ہو جائیں گے, رسول اللہ کی اس خدمت کے مصداق ہو جائیں گے جس بڑھیا نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد ایسے ہیں, ایک علاقے میں ایسا آدمی آیا ہے اور ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے, اور وہ رسول اللہ خود کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے ہیں, وزن اٹھائے ہوئے ہیں, اور جب وہ منزل پہ پہنچتے ہیں تو وہ کون ہے, وہ میں ہی محمد ہوں. جب آخر میں پتہ لگا وہ میں ہی محمد ہوں جس کے لیے راستے بھر وہ بڑھیا جو ہے ان کے لیے کیا کرتی گئی, برائیاں کرتی گئی, ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, اور جب آخر میں تھا کہ وہ کون ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے خاتون جن کے لیے آپ کہہ رہی ہیں وہ میں ہی محمد. تو پھر آپ اس حدیث کا, اس رسول اللہ کے اس عمل کا پتہ بنیں گے, اپنے زاویے سے نہیں کسی زاویے سے تعاون ہو جائے. ہمارے بہت سارے ایسے تعلق چل رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے, کبھی سامنے خود سامنے آ جائیں تو وہ کبھی نہ لیں, اور ہمیں پتا ہے کہ حالات کی کمزوریاں ہیں, معاملات کی کمزوریاں ہیں, دس یوں زاویوں سے راستے چل رہے ہیں, دوست کے ذریعے سے, کسی اور کے تعلق سے, کبھی رشتہ داروں سے, کبھی کہیں سے, کبھی کہیں سے. مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد یہ ہے کہ میرا نام ہو تو پھر تو وہ کام خراب ہے, اور اگر مقصد یہ ہے کہ اللہ میرے راضی ہو جائے, اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے, تو پھر اللہ کو راضی کرنا ہے, پھر یہ کیا دیکھنا ہے کہ کہاں سے جا رہا ہے, پھر یہ کیا دیکھنا ہے کہ کس چینل سے جا رہا ہے. چینل کوئی بھی بدل لیجئے لیکن ضرورت مند ہے تو اس تک پہنچائیے, اور تلاش کیجئے سفید پوش. کیا کہا؟ کہا تلاش کیجئے سفید پوش. آج خرچ کرنے میں تلاش ہوتی ہے اس کی جو زیادہ چاپلوس ہو, جناب آپ تو بہت اچھے ہیں, آپ کا تو فلاں معاملہ فلاں معاملہ فلاں معاملہ, اگلا کہتا ہے چلو اسی کو دے دو. آج گھروں کی ماسیاں اپنی مالکن کی خوب چاپلوسیاں کرتی ہیں, سارے اچھے اچھے کس کے کھاتے میں؟ خاندان میں ایسے بہت سارے افراد موجود ہیں, بہت سی خواتین ہیں جن کو وہ اچھے کپڑے دیے جا سکتے تھے, طریقے سے بہانے سے دیے جا سکتے تھے. ضروری نہیں ہے یہ کہہ کر دیں کہ میرے کپڑے ہیں, یہ کہہ کر دیں کہ جناب آپ کے لیے ہیں. بھائی یہ آپ کو دے دیے, چاہے آپ استعمال کریں چاہے کسی کو دیں, کلی اختیار ہے, جیسے آپ کو راحت ہو ویسے کر لیں. اب وہ اختیار ملے گا تو خود بخود دل چاہے گا کہ اچھا کپڑا ہے کیوں ضائع کریں, اختیار نہیں ملا تو پھر معاملہ خراب ہوگا. آپ کے پاس آ گئے, آپ کی چیزیں آپ جیسے چاہیں استعمال کر لیں. زکات دینی ہے, مستحق زکات ہیں, بھائی یہ زکات کے پیسے ہیں. اگر بتانے کی ضرورت ہے وکیل بنانے کے لیے, نہیں پتا ہے کہ یہ خود بھی مستحق ہیں, بھائی یہ رقم ہے, جیسے چاہیں خود چاہیں خود استعمال کریں, کسی کو چاہیں کسی کو استعمال کر لیں, جیسے آپ کی مرضی ہو ویسے کر لیں. مقصد کیا ہوا؟ مقصد کیا ہوا؟ مسائل ہو گیا, اب آگے اپنے حساب سے اگلے کو خود ہی احساس ہو جائے گا, اسی حساب سے خیال کر لے گا. فلیل والدین والاقربین, اقربین میں سمجھ میں آ گئے قرابت دار, والیتامہ والمساکین وابن السبیل. یتامہ پر خرچ کرنا, ایک نہ ایک اپنے معاش میں سے ایک نہ ایک یتیم کا ذمہ لے لیجئے کہیں, چاہے کسی مدرسے کی شکل میں لے لیجئے, چاہے کسی عزیز رشتہ داروں کی شکل میں لے لیجئے, اور ملتے ہیں تلاش کریں گے دور قریب کہیں نہ کہیں یہ آئٹم آرام سے مل جائے. آئٹم سمجھ رہے ہیں؟ یتیم آئٹم, اور اتنا بڑا آئٹم ہے کہ خالی ہاتھ پھیر دیا سر پر, جتنی مرتبہ پھیرا اتنی مرتبہ اتنی نیو کا نامہ اعمال میں لکھا جائے. شوق سے محبت سے دیکھا حج کا ثواب مل رہا ہے, شفقت بھری نگاہ سے, جیسے باپ کو شفقت بھری نگاہ سے دیکھا. ایک صحابی نے سوال کر لیا, اے اللہ کے رسول ہم اپنے ابا کو تو بار بار دیکھتے ہیں, فرمایا ہر دفعہ شفقت سے دیکھو ہر دفعہ حج کا ثواب ملے. لیکن آج شفقت سے دیکھنے کے بجائے غصے سے دیکھنے کا مزاج آ گیا. ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا یوں جو کیا وہ بیچارے ابا کی بھی آنکھ نیچے ہو گئی کہ میرا بیٹا مجھے آنکھ دکھا رہا ہے, میں ہی آنکھ نیچے کر. یہ حالات آ گیا, یہ ماحول آ گیا, یہ مزاج بن گیا, بچہ باپ کو آنکھ دکھا رہا ہے. اور شریعت کیا کہہ رہی تھی؟ آنکھ دیکھو دکھاؤ نہیں, اسے دیکھو اور دیکھنے پر ایک حج کا ثواب لے لو. کیا کر لو بھائی؟ دیکھو یار, دیکھا ایک حج کا ثواب ملا آپ کو, کہہ رہے ایک حج کا ثواب ملے گا آپ, اب بھی دیکھو بھائی ہاں مل گیا ایک حج کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے اسلام میں راحتیں دی, بہانے دیے ہیں. اسلام بہانے کا نام ہے کہ بہانے بہانے سے اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں, ہمارے یہاں موجود دیکھو جلدی ایک حج کا ثواب ملے گا, جس کے ابا موجود ہیں دیکھو جلدی جلدی نقد وصولی ہو رہی ہے. میں آج محمود صاحب کو دیکھ لیتا ہوں اور سارے بزرگوں کو دیکھتا ہوں. حدیث میں آتا ہے جس کے والد نہ ہو وہ اپنے بزرگ, جو بھی ان کو بزرگ نظر آئیں ان کو والد کی نگاہ سے دیکھے اسے حج کا ثواب ملے گا. جتنے بزرگ ہیں بھائی سب کو میں دیکھ رہا ہوں اس لیے. ہاں اللہ ایسے ہی قیامت میں ایک دوسرے سے پیار ہو جائے کیا مزہ آئے گا نا. آمین. عجیب عجیب باتیں, اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے عجیب عجیب دلوں میں پیار ڈالے, ایسا ایسا پیار جس کی کوئی حد نہیں ہوتی, نہ اس کی قیمت لگائی جاتی. ملتزم یہ حتیم کا حصہ نظاب رحمت کے سامنے, نظاب رحمت کے سامنے بیٹھے ہوئے میرے استاد حضرت مولانا سر رحمان درخواستی شہید رحمتہ اللہ علیہ, پہلے بھی میں نے واقعہ سنایا, تو حضرت سے پہلا شہادت, والد صاحب کی شہادت ہوئی تھی, پہلا سفر تھا نہیں, کچھ ہی مہینوں کے بعد سفر تھا, وہاں ان کی میری ملاقات ہوئی. تو ملاقات میں نے ان سے کہا کہ طالب علمی زندگی رہی, پہلے والد صاحب باہر رہے, پھر اس کے بعد جب طالب علمی زندگی آئی تو طالب علمی زندگی میں مدرسے, کبھی مدرسے میں رہنا کبھی گھر میں رہنا, اور موقع بمرا والد صاحب ناراض بھی ہو جاتے تھے کہ تم پڑھتے نہیں ہو, دکان پہ ٹائم نہیں دیتے, فلاں نہیں, تو وہ بات چیزیں کمی بیشی رہتی تھی. تو اب جب خدمت کا وقت آیا تو والد صاحب شہید ہو گئے, ہم فارغ ہوئے تعلیم سے تو والد صاحب شہید ہو گئے, تو آیا اب اب خدمت کا کیا راستہ ہے اور آیا وہ اجر کے راستے کیسے کیے جائیں، والدین کی خدمت کے اجر کے راستے کیسے طے کیے جائیں. استادوں نے بڑے پیار سے فرمایا کہ جو بزرگ نظر آئے نا، جو بزرگ نظر آئے ان کو اپنے باپ کی عینک لگا کے دیکھنا کہ یہ میرے ابا ہیں. اس وقت حرم نے سمجھایا مجھے مطاف میں پہلا میرا سفر، کہ جو بزرگ نظر آئے ان کو کیا دیکھنا، عینک لگانا کہ یہ میرے ابا کی عینک ہے اور میں ابا کو دیکھ رہا ہوں. جب ابا کو دیکھو گے جتنے بزرگ ہوں گے ان سب کا ثواب تمہیں ابا والا ملے گا. اور ان سے باپ والا پیار رکھنا، کہ جیسے انسان باپ سے پیار رکھتا تو اجر سارا باپ والا ملتا جائے. اسی وجہ سے وہ استادوں کی تعلیم دیا اور پھر بعد میں اللہ نے بہرحال بہانے بھی ایسے بنا دیے. اور کچھ ہمارے مڈل ایسے ہیں کہ وہ ہیں ابا کے شکل کے، ہمارے محمود صاحب حسین صاحب بالکل سیم ابا کی شکل. اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کو یقین نہیں تھا، میرے بڑے بھائی ان کے ساتھ عمرے پر گئے، اتفاق سے کمرے میں ساتھی ہوئے تو کہتے ہیں آپ میرے ابا کے بہت مشابہ ہیں. کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کی بات بالکل سچی ہو گئی. اللہ یتاما والمساکین، ایسے بھائی یہ تو مجھے میرے استاد نے کہا، میں بھی آپ کو ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ جس کے والدین نہیں ہیں وہ کیا کرے، وہ ایسے ہی کرے کہ وہ ہر بزرگ کو اس نگاہ سے دیکھے، پیار والی نگاہ سے دیکھے. ہر بزرگ خاتون ہیں ان کو ماں سمجھ کے دیکھے، ماں جیسا پیار دے تو نتیجے میں اجر اس کو ویسا ہی ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ وہ قیمتیں دولتیں ہیں، گئی تو پھر واپس تو آنی ہی. اب تو پیچھے ان کے لیے صدقہ خیرات ہی کیا جا سکتا ہے، ایصال ثواب ہی کیا جا سکتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ایصال ثواب، بھلے ایک فاتحہ پڑھ کے کیجئے لیکن ایک مرتبہ ایصال ثواب ضرور کیجئے تاکہ ان کی ارواح آپ کی ذات سے روزانہ متوجہ رہے، آپ کی ذات سے. حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردہ قبر میں ہوتا ہے وہ اپنے زندوں کو ایسے یاد کر رہا ہوتا ہے جیسے ڈوبنے والا سمندر میں دریا میں ڈوبنے والا ڈوبتے ڈوبتے ہاتھ ہلا ہلا کر کس کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ لے اور مجھے کھینچ کے کیا کر لے، بچا لے. ایسے ہی مردہ کس کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اپنے زندوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی آج مجھے کچھ بھیجے، کوئی آج مجھے کچھ تحفہ بھیجے، کوئی ایصال ثواب کرے. ہم کچھ زیادہ نہ کر سکے سورہ فاتحہ پڑھنے میرے، کچھ نہ کر سکے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہے نا، اسی میں ایک مرتبہ پڑھ لی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، لیکن ایک روٹین کا حصہ بنائیں. اور اس میں یہ نہ ہو کہ خالی کنجوسی کریں ابا اما کے لیے، بلکہ ابا اما سمیت پوری دنیا کے جنہیں مسلمان ہیں اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچائے، ابا اما سمیت. صحیح ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والدین اور جتنے امت محمدیہ کے فرد ہیں ان سب کو اس کا ثواب. گیا بہت کچھ گیا، نامہ اعمال تقسیم اللہ نے کرنی، میں نے آپ نے نہیں کرنی، اسی میں سے کتنا کر دیں گے کہاں کہاں کر دیں گے اللہ کو پتا. اللہ اکبر. والیتامہ، یتیموں کے معاملے میں ایک اپنے خرچ کا حصہ بنا لیجئے کہ یتیموں پر کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. بہت سارے اس کے راستے ہیں، بہت سارے راستے ہیں. آپ راشن خریدنے گئے، 10 کلو آٹا خرید لیا، کسی مدرسے میں لے جا کے دے دیا، آپ شریک ہو گئے. 5 کلو چینی لے لیجیے، اپنا خرید رہے تھے 1 کلو چینی خرید لی، آپ کے بجٹ کم ہے 5 کلو کی وجہ 1 کلو خرید لی، کوئی ایسی چیز خرید لی، دال خرید لی جا کے دے دی. وہ چھوٹا سا عمل آپ کا، چھوٹا سا عمل آپ کا، راشن 10,000 کا، 5,000 کا، 2,000 کا ہو رہا تھا، اس میں اتنا کر لیا، آپ کا کیا بگڑا. لیکن کتنوں کا معاملہ سیدھا ہو گیا، کتنوں کے گھر چل پڑے. تو ایسا نظام کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور نبھانے سے ہونا چاہیے. جب ہوگا بخود نظام ایسے بنے گا کہ مال میں خیر و برکت آنی شروع ہو جائے، مال میں خیر و برکت آنی شروع. وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. اچھا، واليتامى والمساكين، مساکین میں کون آئیں گے؟ مطلق محتاج، نہیں پتا، کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ضرورت مند نظر آیا اور حقیقی ضرورت مند ہے، اس کو تلاش کر کے تحقیق کر کے اس کو کیا کر دیجئے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ وابن السبیل مسافر, پیچھے گھر کا بڑا مالدار ہے, بہت بڑا مالک ہے, بہت جائیدادوں کا مالک ہے, لیکن بیچارہ اس وقت مسافر ہے اور تنگ دست ہو چکا, مال چن گیا یا کوئی بات ہو گئی, اب وہ ایسا ہے مانگنے سے بھی کرا رہا ہے لیکن پریشان حال ہے, نظر آ رہا ہے, اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیجیے, اس کا ساتھ بہانہ بنا دیجیے, نہیں دے رہا قرض دے کر بہانہ بنا دیجیے, بھائی قرض رہنا ہے ابھی لو جب ہوگا دے دینا, نہیں اس کا تعاون کی ہو تحقیق والا. وما تفعلوا من خير فان الله به عليم, اور جو کچھ کرو گے تم بھائی, فان الله به عليم, تو بے شک اللہ رب العزت ہیں, اللہ کو یہ ساری چیزیں خوب, اس کے ساتھ کیا کرو گے, کیسے کرو گے, کب کرو گے, وہ اللہ کو خوب پتہ لگ رہی ہیں. كتب عليكم القتال وهو كره لكم, كتب اي فريضة, كتب اي فريضة يعني فرض کیا گیا تم پر قتال, پیچھے بھی آیت آئی کتب علیکم الصیام, ہم سب نے مانا, پکے پکے مانتے ہیں, کتب علیکم الصیام فرض کیے گئے تم پر روزے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, پکا پکا مانتے ہیں, اس پر کسی کا یہاں سے لے کر یہاں تک کسی کا کوئی اشکال نہیں ہوگا, امت محمد سے کسی کا روزے پر کوئی اشکال نہیں ہے کہ جناب یہ فرض ہے کہ نہ رکھیں, الگ بحث, فرض ہے یا نہیں ہے اس پر کوئی اشکال نہیں, اس پر کوئی اعتراض نہیں, صحیح ہے. کتب علیکم القصاص, وہ بھی اسی قرآن کا حصہ, اسی پارے کا حصہ, اسی سورت کا حصہ, کتب علیکم القصاص, قصاص فرض ہے, مسئلہ مانتے ہیں, عمل ہو نہ ہو لیکن مسئلہ مانتے ہیں. کتب علیکم القتال, کیا وہی لفظ نہیں ہے؟ کتب علیکم الصیام, کتب علیکم القصاص, کتب علیکم القتال, لفظ تینوں ایک جیسے ہوئے. کتب ای فریضا یعنی فرض کیا گیا تم پر قتال, یہاں پر آ کر ہم معنی مطلب مفہوم بدلنا شروع کر دیتے ہیں, اور اللہ بھی سمجھ, اللہ بھی ہم سب کو سمجھتے ہیں نا, تو اللہ نے کتب علیکم الجہاد نہیں کہا کہ معنی بدل لو گے آگے چل کے, فرض کیا گیا تم پر جہاد تو کہو گے نہیں, یوں معنی نہیں, یوں معنی, یوں مطلب نہیں, یوں مطلب, اب قتال کا معنی کوئی بدلے, قتال کا معنی کیا بدلا جائے گا, قتال کا معنی قتال, جہاد کا معنی تو جہد کوشش, کئی معنی اس کے نکلتے ہیں, حقیقت میں بھی نکلتے ہیں, تہجد میں کوشش ہے وہ بھی جہد ہے, صحیح ہے جی, لیکن یہ قتال کے معنی میں تبدیلی کہاں سے لائیں گے, ہے کوئی, تو کم سے کم فرض تو مان لیا جائے, دل سے تو مان لیا جائے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے جہاد نہ کیا اور دل میں یہ خیال بھی نہ آیا کہ جہاد کرنا ہے, کیا خیال نہ آیا, ایک لمحے کا یہ خیال نہ آیا کہ جہاد کرنا ہے, تو جنت کی ہوا خوشبو نہ پا سکے, تو کم سے کم جنت کی ہوا خوشبو پانے کے لیے دل میں ارادہ تو کیجئے, وہ تو وقت جب آئے گا, حالات جیسے آئیں گے, صورت جو بنے گی, یہ بعد کا معاملہ, لیکن نیت و ارادہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ہونا چاہیے, صحیح ہے. جو مجاہدین ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اس پر ہماری اشکال بحث, میں نے کہا دہشت گرد, ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا دہشت گرد, عجیب بات, ہمارے اپنے دارے, اپنے ہی ہمارے سربراہ, ہمارے اپنے محافظین, ایک وقت تک جہاد کی ضرورت اپنی ضرورت سمجھی تو کہا کہ جناب جہاد ہے, جہاد ہے, افغان جہاد ہے, فلاں جہاد ہے, تو جناب جہاد تھا. آج وہی مجاہدین کیا ہو گئے, جیسے اگر کشمیر میں ضرورت ہے, اپنی پالیسی کے تحت ضرورت ہے, تو کشمیر میں جہاد ہے, افغانستان میں ابھی جہاد نہیں ہے, اب کشمیر میں جہاد ہے, کیوں کہ اپنی پالیسی کا حصہ ہے, تو کشمیر میں جہاد ہے, اور پالیسی جب ختم ہو جائے گی, پرانی بات ہے, حضرت مفتی جمیل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ 2001-2 کی مشرف کا زمانہ تھا, ڈی آئی جی کلاس تھا, اس میں یہ بات ہوئی کہ جناب آپ جو ہے دہشت, اب یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور سارے دہشت گرد فلاں فلاں ادھر گرفتاریاں کرنی ہیں, اور ہم جب گرفتاریاں کرنے آتے ہیں تو آپ لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ان پر تھوڑا کیا کہیں گے کہ طنز تھا ایک صاحب کی طرف, اوپر افسران میں, تو مفتی صاحب کے دل میں اللہ نے عجیب جواب ڈال, فرمایا بھائی ہم تو حکومت وقت کا لحاظ رکھتے ہیں, آپ نے کہا تھا کہ یہ جہاد ہے, ہم نے اس کو جہاد سمجھ کے پیچھے پڑ گئے, اب کہہ رہے ہیں جہاد نہیں ہے تو اچھا جی ہم سوچیں گے کہ یہ جہاد نہیں ہے, جہاں جہاد ہے وہاں کر لیں گے. ہم تو آپ کے پیچھے ہیں لیکن آپ پھر بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے, پھر بھی آپ ہمیں ہی دہشت گرد بنا دیتے. نہیں سمجھ رہے, جب افغان جہاد کا معاملہ تھا تو آپ نے کہا جہاد ہے تو ہم بھی چل پڑے کہ ہاں جی جہاد ہے, چلو جی ہم بھی پیچھے پڑ گئے اور ساتھ ساتھ دیا, بھرپور ساتھ دیا. اب آپ کی نگاہ میں وہ جہاد ختم ہو گیا تو ہم نے تو قرآن میں جیسا پڑھا تھا ویسا ہی جہاد نظر آیا, ہم تو جہاد میں کود پڑے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد نہیں ہے تو یہ تو ہمیں سوچنا سمجھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. رہی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اب یہاں جہاد ہے تو چلو یہاں کے لیے ہم مان لیتے ہیں, کم سے کم یہاں تو کرنے دو. وہ بیچارے جو ہے بڑے برجستہ ہو کر کہنے لگے مولانا آپ نے ہمارا سوال ہمارے ہی اوپر رکھ دیا. اللہ کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم, فرض کیا گیا تم پر قتال وہو کرہ لکم, اور وہ کراہت لگتی ہے تم کو, وہ قتال تمہیں کیا لگتا ہے, کرہ اندر سے برا, اندر سے برا. وعسا ان تکرہوا شیئا, شاید کہ تم کو بری لگے گی, وہو خیر لکم اور وہ تمہارے حق میں کیا ہو, بہتر ہو. وہ تمہارے حق میں کیا ہو, وہ جہاد تمہارے حق میں کیا ہو, بہتر ہو. وعسا ان تحبوا شیئا, اور شاید کہ تم کو بھلی لگے ایک چیز, وہو شر لکم اور وہ تمہارے حق میں کیا ہو, بری. ظاہراً دنیا کی زندگانی تمہیں اچھی لگے اور وہ تمہارے حق میں کیا ہو, بری ہو, اور ظاہراً تمہیں جہاد کا رخ برا لگے اور وہ تمہارے حق میں کیا ہو, بہتر. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہراً وقتی طور پر بری نظر آ رہی ہوتی ہیں, انجام کار کے اعتبار سے وہ کیا ہوتی ہیں, خیر کا باعث ہوتی ہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں جو ظاہراً خیر نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن انجام کار کے اعتبار سے وہ کیا ہیں, باعث نقصان اور بری. اللہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, فرض کیا گیا تم پر قتال وہو کرہ لکم اگرچہ وہ لگے تم کو بری. وعسا ان تکرہوا شیئا, شاید کہ تم کو لگے بری چیز, وہ خیر لکم اور وہ تمہارے میں ہو, بہتر ہو. وعسا ان تحبوا شیئا, اور شاید کہ تم کو اچھی لگے کوئی چیز, وہو شر لکم اور وہ تمہارے حق میں کیا ہو, بری ہو. وہو یعلم واللہ یعلم, اللہ جانتے ہیں, انتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. اللہ کو پتا ہے کہ کون سی چیز کب اچھی کب بری, کیسے اچھی کیسے بری, تمہیں پتا نہیں. آگے رکو شروع ہو رہا ہے سورت کے اعتبار سے, رکو نمبر 27, رکو نمبر 27, اور پارے کے اعتبار سے, سیقول پارے کے اعتبار سے رکو نمبر 11 شروع ہو رہا ہے. اس رکو میں احکامات ہی احکامات آ رہے ہیں, ایک کے پیچھے ایک احکامات آ رہے ہیں. اس کے بعد آگے یہ پارا ختم ہونے احکامات کا سلسلہ ہے, پیچھے بھی آئے آگے پھر آ رہے ہیں. یہاں پر سوال کیا گیا شہر حرام سے متعلق قتال کا, اشہر حرم. پچھلے درس میں بتایا اشہر حرم, حرمت والے مہینے کون سے ہیں, رجب, ذیقعد, ذیلحج, محرم. رجب, ذیقعد, ذیلحج, محرم, صحیح. وہ پچھلے زمانوں میں بھی ان میں قتل و قتال نہیں ہوتا تھا, اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی رسول اللہ نے بھی اس کو باقی رکھا کہ ان مہینوں میں قتل و قتال نہیں ہوگا, جہاد نہیں ہوگا, لڑائی نہیں ہوگی. ایک موقع ایسا آ گیا کہ وہاں آپ نے قتال کیا, صحابہ نے قتال کیا, وہ تاریخ جو تھی وہ 29 جمادی الثانی کے بعد 30 جمادی الثانی کے بجائے وہ رجب کی چاند ہو گیا, صبح رجب ہو گئی, اس میں رات کو وہ حملہ ہوا. اس رات کے حملے میں گنتی کے اعتبار سے وہ 30 سمجھ رہے تھے اور وہ کیا ہوا, 30 کے بجائے یکم جب ہوئی. صحیح بات سمجھ میں آئی. اس پر اعتراض کیا گیا کہ جناب آپ نے تو اشہر حرم کا بھی خیال نہیں کیا, اس میں بھی آپ نے قتال کیا. اس کا پہلی آیت میں دیا گیا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام, مش اشہر حرمت والے مہینے.